اس رمضان کی برکت چھا گئی.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قران مجيد کی دو آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی, اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا, انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا, اور یہ بتایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں, بہت تھوڑی ہوئی ہوئی ہے بھائی اس کی. اور اللہ نے یہ بتایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, امتحان کی جگہ ہے, یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. تو جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا ہوئے, ذالکم اللہ ربکم, قرآن کئی مقامات پر اللہ کی نعمتیں بیان کر کے, اللہ کی قدرت بیان کر کے کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے, یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے. تو اللہ یہ ہمیں بتا کے کہ یہ ہے تمہارا رب, ایک جگہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ. اپنی نعمتیں بیان کی اس نے کہ میں نے آسمان سے پانی برسا کے کیسے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں, اس پانی سے ایک ہی پانی ہے, اس سے اگنے والی چیزوں کے رنگوں میں, ذائقوں میں فرق دیکھیں آپ. انسان کو پیدا کیا ایک جان سے, آدم سے, اور اسی آدم سے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا, اور پھر ان کے ملاب سے پوری دنیا کو انسانوں سے بھر دیا. وفی انفسکم, خود تمہارے اندر تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. انسانی جسم کا کوئی ایک آرگن بھی لے لیا جائے, کوئی ایک پارٹ بھی لے لیا جائے, وہ خود اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عضو خود نہیں بن سکتا, یہ خود اس نتیجے تک خود نہیں پہنچ سکتا. یہ الم نجعل له عینین, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں, ولسانا وشفتین, کیا ہم نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. ہونٹوں کو دیکھ لیں, زبان کو دیکھ لیں, آنکھوں کو دیکھ لیں, کان کو دیکھ لیں, انسانی ہاتھ اور اس کے جوائنٹ کو دیکھ لیں, گھٹنے, کتنے سارے جوائنٹ ہماری باڈی میں ہیں جن کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. فرمایا ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ. کیونکہ آج انسان کو ہر چیز نظر آ رہی ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا تو اللہ نظر نہیں آ رہا. نہ اللہ نظر آ رہا ہے, نہ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کو ڈال دیا ہے مولانا لوگوں کے کھاتے میں, کہ یہ تو مولانا لوگوں کا ٹاپک ہے, اللہ رسول کی باتیں کرنا یہ تو مولویوں کا کام ہے. تمام پیغمبروں کو اسی طرح کے تانے دیے گئے, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سب نے بات کی اللہ کی, تو لوگ ان کی باتوں کو شوق سے نہیں سنتے تھے. جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آج سب سے زیادہ باتیں ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب کرتے ہیں. آپ موبائل پہ جاؤ تو مختلف باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. ہم جب مختلف گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو بھی مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کرے, آپ بہت غور سے سنو گے اس کی بات. کوئی بتا رہا ہو یہ کھانے سے طاقت آتی ہے, نوجوانوں کے لیے تو یہ ٹاپک بہت اٹریکٹیو ہے, یہ کھا لیں اور طاقتور بن جائیں, دیکھو کتنے لوگ اس کلپ کو دیکھیں گے. ایک فیس بک پہ ایک کلپ بہت چلا تھا چند مہینے پہلے, کہ بھائی کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, وہ کیا تھا, انجیر لے اور اتنے وہ چنے لے بھنے ہوئے اور گڑ لے اور اس میں دو کیلے ڈال دو اور پھر اس کو ڈھڑنگ ڈھڑنگ گھماؤ پی جاؤ, دیکھو ایک مہینے میں کیا سے کیا ہو جاؤ گے. چنے مہنگے ہو گئے, کیلے مہنگے ہو گئے, لیکن نوجوان کیا سے کیا نہیں ہوئے, وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے وہ. لیکن کتنی چلتی ہیں ایسی چیزیں, یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا, یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا. حالانکہ کھانے سے نہیں ہوگا, نہیں کھانے سے بہت کچھ ہوگا. کھانا چھوڑ دو, یہ ہوتا نہیں ہم سے. پہلے ہی کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں, تو جو طاقت کے نسخے بتاتا ہے وہ بھی کھانے ہی کی چیزیں مزید بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایڈ کر لو اس میں. صحابہ کرام کیا کھایا کرتے تھے بھائی؟ صحابہ کرام تو اگر کھانے سے طاقت آتی نا, تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ ایک دن ناغہ, پوری زندگی داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا, ایک دن روزہ ایک دن ناغہ. اور طاقتور کتنے تھے, جالوت کو قتل کیا تھا, جو دشمن کا پہلوان تھا اس کو قتل کیا تھا, اور پوری دنیا کی مہذب دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کیا تھا, فتح کیا اس کو, تلوار کی زور سے فتح کیا. تو وہ تو ایسا نہیں تھا کہ کیلے بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں اور فلانا بھی کھا رہے ہیں اور ڈمکانا بھی کھا رہے ہیں اور پھر گرینڈ کر کے صبح بھی پی رہے ہوں دوپہر بھی پی رہے ہوں. آپ پی لیں, کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم میں سے ہم جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو مختلف ٹاپک پہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, کہیں سیاست کی باتیں, آج کل سیاست کی باتیں بہت چل رہی ہیں, جہلم والے کا پھڈا چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی والوں سے, اور کیا نا عمران ریاض ہے نا, عمران ریاض اور ان کا ٹاکرا چل رہا ہے. لطیفے کی بات یہ ہے کہ صحافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹاپک مذہب ہے, آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں, آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. یہ اس لیے بہت بڑا لطیفہ ہے کہ بھائی صاحب کو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے بارے میں معلومات ہیں تو آپ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو, حالانکہ رپورٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. اگر آپ کو میرے دعوے میں مبالغہ آرائی لگے نا, تو مولانا عمران صفدر صاحب ایک مولانا ابھی آئے ہیں انو ہیں, تو ان کا چینل آپ سبسکرائب کر لیں. میں ان سے کہتا ہوں یہ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیں, مولانا عمران صفدر صاحب. تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جہلم والی سرکار ہی کے کلپ سن کے نا اس کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں. ہمیں تو اور بھی دنیا میں غم ہے نا, بہت سارے کام ہیں, وہ ایک ہی کام اگر شروع کر دیں تو باقی سارے کام رہ جائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر دیا. تو وہ آپ ذرا سن لیں, ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دیکھ بھی لیا کریں کہ جہلم والی سرکار کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے, بڑا مدلل. تو ایک ایک کلپ میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ بھائی صاحب سیاست کا تو ہمیں نہیں پتا, وہ سیاستدانوں کو پتا ہوگا، لیکن مذہب میں بھی حضرت جی کیا ہیں؟ فارغ ہیں، تو وہ لازمی سن لیے گا. تو ہم مختلف خبریں سن رہے ہوتے ہیں، کوئی سیاست کے بارے میں، کچھ ہیلتھ کے بارے میں، کچھ بزنس کے بارے میں. اللہ کی نظر میں ان میں سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ خبر ہے جو اللہ دے گا. کیا خیال ہے کون سی خبر اللہ کی نظر میں سب سے اہم ہے جو خبر ہمیں اللہ دے رہا ہے؟ اچھا، اللہ کہتا ہے کہ میں براہ راست خبریں نہیں دیتا، میں لوگوں میں کسی کو اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہوں اور پھر اس کے ذریعے اپنا پیغام میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں میں آدم کو سلیکٹ کیا، میں نے انسانوں میں نوح کو سلیکٹ کیا، میں نے آل عمران کو سلیکٹ کیا، میں نے ابراہیم کو، اسماعیل کو، یعقوب کو، یہ سارے پیغمبر، موسیٰ کو، یوسف کو علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام پیغمبروں کو میں نے سلیکٹ کیا کہ یہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچائیں گے. وہ پیغام کیا ہے بھائی؟ وہ پیغام ہے جس کو ہم ویلیو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جس کو ہم ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ پیغام اللہ نے ہمیں یہ دلوایا پیغمبروں کے ذریعے، مالکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو. تو بھائی ہم دنیا میں پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے ہوئے. اگر ہم اس کام سے ہٹ جائیں گے نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں سکون ملے گا. تو یہ جو رمضان کے روزے اللہ تعالی ہم سے رکھواتے ہیں، یہ اسی عبادت کے مضمون کو تازہ کرنے کے لیے. دنیا میں ہر مذہب میں عبادت ہے، لیکن عبادت کے مختلف طریقے انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں. اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے، اس لیے اس میں انسانی رائے کا دخل نہیں ہے، اس میں عبادت کی سلیکشن انسانوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. دیکھو ہندو مذہب میں بھی عبادت ہے، تو کیا میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ نے بتائی ہے؟ بولو، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. اگر اللہ بتاتا تو اللہ پتھروں کے سامنے جھکنے کا ہمیں حکم کیوں دیتا؟ باپ اگر اپنا تعارف کروائے کہ میں تمہارا باپ ہوں، تو انٹروڈکشن میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ غفار بھائی تمہارے باپ ہیں؟ باپ یہ برداشت کر لے گا کہ میں اگر باپ ہوں تو باپ والی عزت اور محبت کس کو دی جائے؟ غفار بھائی کو، وسیم بھائی کو، سبکتگین صاحب کو؟ باپ یہ برداشت کر لے گا؟ بولتے کیوں نہیں. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ تو باپ ہی نہیں ہو. شوہر یہ برداشت کر لے گا کہ بیوی کے سامنے اپنا تعارف کروا رہا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بغیر دیکھے شادی ہوتی تھی، نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے، تو ملاقات کے وقت ہی پتا چلتا تھا کہ کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہو آپ. تو آپ گئے دلہن کے سامنے، تعارف کروایا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ آپ میری دلہن ہیں، مجھے تو روم نمبر بتا دیا کہ یہاں چلے جاؤ. پہلے دیکھا ویکھا نہیں ہوتا تھا، شرمیلے ہوتے تھے. تو میں آپ کا شوہر ہوں، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں، یہی ہوتا تھا نا، تاکہ وہ ڈر نہ جائے کہ بھئی کون بندہ گھسا ہے کمرے میں. تو شوہر بتاتا تھا بھئی میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا شوہر ہوں. تو وہ بھی جواب میں کہتی تھی میں بھی اسی سلسلے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں آپ کے انتظار میں. تو اگر یہ کمبخت کمرے میں گیا اور تعارف یہ کروا رہا ہے کہ میں ہوں تو آپ کا شوہر، لیکن شوہر والی محبت آپ نے غفار بھائی کو دینی ہے. میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ میاں بیوی ہی کا ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کمبخت خود ہی جا کے کہہ رہا ہے کہ ہوں تو میں، لیکن مجھ سے بھی یہ میاں بیوی والا آپ کی محبت والا تعلق قائم کر سکتی ہو، اور چاہو تو غفار بھائی سے بھی کر سکتی ہو. تو اس کا مطلب آپ ہسبینڈ بولو نہیں ہو، یا تو ہو نہیں یا آپ ایک نمبر کے غیرت لیس ہو. بے غیرت کا لفظ مسجد میں تھوڑی گالی بن جاتا ہے، تو اس لیے میں نے بے غیرت کے بجائے غیرت لیس انگلش لگا دو تو اچھا ہو جاتا ہے لفظ نا. تو آپ غیرت لیس کہلاؤ گے، پھر کیا خیال ہے بھائی؟ غیرت ہی نہیں ہے ساتھ میں. باپ کہہ رہا ہے میں ہوں تو باپ، لیکن باپ والی محبت تم نے ان کو دینی ہے, اس کا مطلب بھائی آپ باپ ہی نہیں ہو. تو سب سے زیادہ غیرت تو خدا میں ہے میرے بھائی, وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اپنا تعارف کروائے کہ معبود تو میں ہوں, عبادت کے لائق تو میں ہوں, کائنات کو بنایا تو میں نے, یہ گلشن سجایا میں نے. لیکن کوئی بات نہیں, اگر کسی عبادت گاہ میں جا کے کسی بتوں کے سامنے, بت کے سامنے جھک جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور فلاں کے سامنے جھک جاؤ, سورج کے سامنے جھک جاؤ, آگ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ, اس کی عبادت کرو, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بھائی یا تو یہ کہنے والا خدا نہیں ہے, یا معاذ اللہ نقل کفر غیرت لیس خدا ہے. اور خدا غیرت لیس ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں, غیرت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے بھائی. وہ کیسے؟ یہ تو اس پر بہت بڑا سوال ہوگا کہ اے اللہ خالق تو ہے, تو ہمیں مخلوق کے سامنے کیوں جھکا رہے؟ بلکہ یہ انسان کی توہین ہے, انسلٹ ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں, آپ فوج میں ہیں, آپ اپنے بڑے کسی آفیسر کو سلوٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ذلت محسوس نہیں ہوتی, بھائی یہ سینئر ہے. آپ کا رینک تھا بریگیڈیئر کا, تو آپ کے آفیسر نے آپ کو آرڈر دیا کہ یہ جو جمع دار ہے اس کو سلوٹ کیا کرو صبح شام. یہ جو جمع دار ہے نا گلی محلے میں جو جھاڑو لگاتا ہے, تم نے آتے جاتے کس کو سلوٹ کرنا ہے؟ سلوٹ کر کے بھی دکھا رہا ہوں تو بول دو نا, اس کو سلوٹ کرنا ہے. تو بریگیڈیئر کیا کہے گا؟ سر آپ کہیں میں آپ کو سلوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ مجھ سے سینئر ہیں, لیکن میں اپنی یہ توہین کبھی برداشت بولو نہیں کروں گا کہ آپ ایک گلی محلے کے جمع دار کے سامنے مجھے کہہ رہے ہو میں اس کو سلوٹ کیا کروں, چھٹی کی پرمیشن اس سے لیا کروں, ریکویسٹ اس سے کیا کروں. تو یہ میری بھی توہین ہے اور آپ کی ویلیو بھی میرے دل میں اس سے کم ہو رہی ہے کہ آپ کو تو مجھے پروٹوکول دینا چاہیے, اپنے ماتحتوں کو عزت دینی چاہیے, آپ مجھے رسوا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, اور نہ بھی کہتا ہوتا تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے؟ بولو نا یار, انسان. سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے بھائی؟ انسان. انسان جیسا ہے کوئی؟ چاند پہ جا رہا ہے اور مارس پہ قدم رکھ, وہ بھیجی ہوئی آج کل انہوں نے, اس کے ٹائر سنے ریت میں پھنس گئے ہیں, وہ ٹائر ریت میں پھنس گئے لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کر رہی ہے, تصویریں بھیج رہی ہے مارس سے نا, وہ جو انہوں نے وہ بھیجی ہوئی ہے خلائی شٹل بھیجی ہوئی ہے, تو وہ ساری رپورٹیں وہاں سے بھیج رہی ہے. تو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے اس کائنات میں؟ انسان. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کائنات ہماری خدمت بھی کر رہی ہے. تو اگر اللہ جو سچی مچی کا اللہ ہے وہ ہمیں کہے کہ سورج کے سامنے جھکو, پہلی بات تو یہ کہ معاذ اللہ, اگر اللہ ایسی بات کرتا ہے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت, تو یہ تو خدا اس کی علامت ہوگی, یہ تو غیرت ہی نہیں ہے. وہ خود معبود ہونے میں دوسروں کو ہمارے ساتھ, دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے. وہی شوہر والی مثال اور باپ والی مثال سامنے رکھ لیں آپ, وہ تو خود ہی تو غیرت کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری بھی انسلٹ ہو رہی ہے اس میں, ہمیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا لیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین مخلوق بنایا, فرشتوں کو حکم دیا ہمیں سجدہ کریں, اور پوری کائنات ہمارے تابع کر دی, وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, ساری کائنات تمہاری غلام, یہ سورج تمہارا خادم, یہ چاند تمہارا خادم, یہ سمندر تمہارے لیے زیر کر دیا میں نے, اس کی پشتے بڑے بڑے جہازوں کو دھکیل کے لے جاؤ جہاں مرضی لے جاتے ہو, سمندر کی مچھلیاں تمہاری خدمت میں لگا دیں, یہ جانور تمہاری خدمت میں لگا دیے, اور ہمیں حکم دیا کہ ماتھا ٹیکیں سورج کے سامنے, ماتھا ٹیکیں پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے. تو یہ میری اور آپ کی اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے بالفرض اگر خدا ایسی باتوں کا حکم دے بھی تو انسان کو ایسے خدا سے نفرت ہو جائے گی. یہ ایسے ہی جیسے آپ کا باپ یا آپ کے بڑے آپ کی خود توہین کروا رہے ہو. ایک سیٹھ کا بچہ ہو اور سیٹھ اس کو کہے کہ بھنگی کے بوٹ پالش کیا کرو, تو بیٹا باپ کا باغی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فیکٹری کا سیٹھ ہے, بہت بڑا آدمی ہے, اور اس کا بیٹا بھی ظاہر ہے شہزادوں کی طرح جیسے رفیع بھائی کا بیٹا شہزادوں کی طرح ماشاءاللہ، پھر ملیں گے اس پہ بات کریں گے، تو وہ بھی شہزادوں کی طرح ہی ہے، تو شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہا ہو اور آپ اس کو کام کیا لگا دیں کہ وہ جو چپڑاسی ہے یا وہ جو ملازم ہے روزانہ اس کے بوٹ پالش کیا کرو، تو ایک دن آئے گا نا بیٹا باپ سے باغی ہو جائے گا. تربیت کے لیے تو کسی کے ذمہ کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن مستقل بیسس پہ لگا دیا اگر تو بیٹا باپ کا باغی ہو جائے گا. بولے گا ابا آپ کی وجہ سے تو مجھے عزت ملنی چاہیے، آپ خود مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہو، تو وہ تو باغی ہو جائے گا. تو میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا، سب سے خوبصورت اس کائنات میں مخلوق جو بنی ہے وہ انسان ہے، سب سے ذہین مخلوق کون سی ہے؟ انسان. سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ انسان کے پاس. پھر اللہ قرآن میں کہہ بھی رہا ہے، اور جو قرآن کو نہیں مانتے تو دیکھ تو رہے ہیں کہ پوری کائنات کس کی خدمت کر رہی ہے؟ انسان کی. جب چاہیں سمندر سے مچھلیوں سے زندگی کا حق چھین لے، کھائیں نکال کے. کیسے کیسے تجربے کر رہے ہیں ہم لوگ چوہوں پہ، کے جتنے بیماریوں کے تجربے سارے چوہوں پہ ہوتے ہیں. چوہا کیا مجھے بھینٹ چڑھا دیتے ہو یار تم لوگ اپنی دوائیں بنانے کے چکر میں، مجھے کیوں بھینٹ چڑھا دیتے ہو؟ جو نئی نسوار آتی ہے پہلے چوہے کو کھلائی جاتی ہے، سائنسدان جو ہے نا پہلے چوہے کو کھلاتے ہیں، دیکھیں اس پہ اثر کیا ہو رہا ہے. تو چوہے کے ویٹ کو انسان کے ویٹ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی اس پہ اتنی کوانٹیٹی میں اثر ہوا، تو جس کا ویٹ اتنا زیادہ ہوگا تو اس پہ اتنا اثر ہوگا. آپ دیکھ لیں زیادہ تر تجربے چوہوں پہ ہوتے ہیں، وہ چوہے تجربوں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. مینڈک پہ ہم تجربہ کرتے تھے جب بایولوجی پڑھتے تھے نائنتھ کلاس میں، آپ نے بھی کیا ہوگا. مینڈک کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ انسان کی طرح ہوتا ہے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں. تو مینڈک کو پکڑ کے لٹاتے تھے، اس کو نسوار کھلاتے تھے، ہم بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ ایسے ہی کرتے تھے، اس کو نسوار رکھے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. پھر اس کو ایسے لٹا دیا، اس کی چار کیلے لگائی، ہم نے کئی دفعہ یہ تجربے کیے تھے. موم جو ہے نا، موم کو پگھلا کے برتن میں مینڈک کو بے ہوش کیا، اس کو الٹا لٹایا اور سوئیوں سے اس کے چاروں ایسے جیسے ہینڈز اپ نہیں ہوتا، پھر اس کے چیرا اور دیکھا ہارٹ کیسے، ہارٹ بیٹ کیسے ہوتی ہے، اس کا ہضم والا نظام کیسے ہے. تو کیا وہ مینڈک دوبارہ جڑ جاتا ہے؟ پھر وہ تو گیا. مینڈک کہہ سکتا ہے نا کمبختوں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا، تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا مجھے. تو ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو اب یہ انسان کی توہین نہیں ہے کہ جس نے بنایا وہ خود انسان کو کہہ رہا ہو. ہندو تو یہی کہتے ہیں نا، بھگوان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ، بلکہ آرڈر دیا ہے کہ یہ اس کے سامنے بھی چکو، گائے کی بھی عبادت کرو، فلا کی بھی، فلا کی بھی، فلا کی بھی. وہ اپنے پنڈتوں کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کوئی کسی مولانا صاحب کو سجدہ کر رہا ہو؟ اگر کر رہا ہوگا تو وہ اسلام کا حکم نہیں ہوگا، وہ بھی وہ ہوگا مسلم، لیکن اسلام کی نظر میں اس میں اور پنڈت جی میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. کچھ پنڈت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم پنڈت ہیں، وہ منافق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں بھائی، ہمارے مذہب کا حصہ ہے. لیکن کچھ لوگ کام ہندو والے کرتے ہیں، لیبل اس پہ کیا لگاتے ہیں؟ عشق رسول کا یا پیر صاحب سے محبت کا. تو بھائی نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ سردے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں اور ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، اور پیر صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا بند کمرے میں، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ تو کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے، کیمرے کے سامنے ہو. تبھی تو لوگ دیوبندی بنتے نہیں ہیں، کیونکہ دیوبندیوں میں جو پیر روحانی عامل بن گیا نا، جن چڑیل بھوت بھگانے والا، اس سے تو لاٹری، اس کی تو چمتکار ہو گئی. اس کی کیا ہو گئی؟ چمتکار. اس سے تو عقیدت بھی، محبت بھی، اس کے تو بس نہیں چلتا، تلوے چاٹنا شروع ہو جائے. آج کل لندن پہنچے ہوئے ہیں پھوکو والی سرکار، پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو چین چڑیل بھوت بھگانے والا بن گیا، وہ تو بھگا نہیں سکتا، وہ یہ بتا دوں آپ کو میں، وہ صرف نفسیاتی ایک کھیل ہوتا ہے. بلکہ جن چڑیل بھوت آتے ہی ان لوگوں پہ ہیں جو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس. اب اس پہ میں نہیں آؤں گا، پھر میں اس پہ مجھے بہت غصہ آنے لگتا ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی مشہور ہو جاتے ہیں دیوبندیوں میں جو سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سرسوں کا تیل تھوڑا سا یہاں لگائیں، پھر تھوڑا سا یہاں لگائیں، یہاں لگائیں، ناخن پہ لگائیں، تو 70 بیماریوں سے آپ کو کیا مل جائے گی؟ شفا. ان کی بھی چمتکار ہو جاتی ہے. پھینکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے رہو. تم پھینکو ضرور، لیکن مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کے لیے.
پھینکنے پر بہت سے لوگ بہت کچھ پھینک رہے ہیں. یہ داڑھی ٹوپی رکھ کے اور پھر اس میں پیر و مرشد بن کے یہ نہیں پھینکو یار. اسلام میں سرسوں کے تیل کی کوئی فضیلت بولو نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے. یار آپ کا جو گیٹ اپ ہے اور آپ جو پیر و مرشد بنے ہوئے ہو, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا کے سرسوں کے تیل کے فضائل بتا رہے ہو, تو لوگ اس کو جوڑتے کس سے ہیں؟ اسلام سے. تبھی تو آپ کا منجن بکتا ہے اور آپ کے سرسوں کے تیل بھی بکتے ہیں اور آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو دیکھ لو آپ, نقش ہے یہ فلانے کا نقش ہے, یہ اس کا نقش ہے, اور یہاں لگا لیں, تلووں پہ لگا لیں, یوں تھوڑا سا لگا لیں, بے اولادوں کو منجن دے رہے ہیں اولاد کے. یہ ان لوگوں کی دکان دبا کے چلتی ہے. نہیں چلتی تو بیچارے جو علماء ہیں نا, صحیح سیدھے سادے توحید پرست علماء, ان کی نہیں چلتی. ان کی نہیں چلتی جو توحید پرست علماء ہیں, علمی کام کر رہے ہیں, مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں, مدرسوں میں فقہ پڑھا رہے ہیں, ان کا بس ان کے زیادہ زیادہ السلام علیکم, وعلیکم السلام چلے. لوگ کہتے ہیں نہ اس کی پھونک میں طاقت ہے, نہ یہ کوئی سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہیں. دیکھو اب میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہبی لوگ جو ہے نا, مذہب کا منجن علم کی بیس پہ بہت کم بکتا ہے. کیونکہ کوئی صحیح مفتی عالم ہوگا نا, وہ آپ کو آخرت کے بارے میں زیادہ گائیڈ کرے گا وہ, اور آخرت کی لوگوں کو شوق ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں مذہبی آدمی بھی ہمیں بتائے کہ چار شادیوں کی طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ بھی آج کل مذہبی لوگوں کے کام ہے, یہ والی یہ چیز کھا لو, یہ کھا لو, اور یہ زبردست پھر حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. تو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے تم قرآن و سنت کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کھا لو وہ کھا لو, اور سرسوں کے تیل یہاں لگائیں, آپ نے یہاں بھی لگائیں, اور ناخنوں پر بھی لگائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے سب جگہ لگا لیا تو کتنی بیماریوں سے شفا؟ 70. کوئی حضرت جی سے پوچھے 70 کا نام تو لکھ دے خالی, تو 30 کا بھی نام لکھ دو نا, میں مان جاؤں گا میں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہو, کیونکہ مذہب کا ٹاپک دنیا نہیں ہے. اس حیثیت سے تو دنیا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں ترقی ملے, اس حیثیت سے تو ہے, لیکن ایک ایک جزئیات میں کچھ بیسک اصول تو قرآن نے بیان کر دیے ہیں. تبھی ہم اگر مذہب پہ صحیح معنوں میں چلیں گے تو آٹومیٹیکلی ترقی کریں گے, ہمارا رخ صحیح ہو جائے گا. لیکن ایسے تو نہیں ہے نا کہ مذہب آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہو کہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تھوڑی ہمیں ملے گا. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ حکیموں کا, ڈاکٹروں کا, یہ ان کا ٹاپک ہے. گردے سے پتھری نکالنا اور وغیرہ وغیرہ بیسیوں قسم کے مسائل ہیں. تو اب آپ جب لوگوں کو آخرت کے بارے میں گائیڈ کرتے ہو, میں دیکھو کتنی واضح بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دوسری شادی کرو, لوگ کہتے ہیں اس سے کیا سکون ملے گا, میں کہتا ہوں نہیں, ٹینشن ملے گی, پھڈے کھڑے ہو جائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں پھر ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ بھائی آخرت کے لیے ترغیب دے رہے ہیں. ان عورتوں کا کیا ہوگا جو بیوہ اور طلاق یافتہ سڑ رہی ہیں, مر رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں؟ ان کو بچاؤ نہ زنا سے, خود بھی بچو گے زنا سے, تو حلال میں تو ٹینشن ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ, میں نے دو شادیوں کی ترغیب دے کے آپ کی ٹینشن کم کر دی یا بڑھا دی؟ بڑھا دی نا. تو ہمارے پاس تو دنیا کا پیکج ہی نہیں ہے, ہم تو آخرت کی بات کر رہے ہیں. تبھی مجھ میں یا علماء میں اور جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. موٹیویشنل سپیکر آپ کی دنیا کو فوکس کرتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا, وہ مر جائے گا. آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, مر جائے گا, کبھی دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا آپ کو. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کام ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ, وہ کہے گا بھائی اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. وہ آپ سے پوچھے گا پہلی میں خرابی کیا ہے, اگر آپ نے کوئی ویلڈ خرابی بیان کر دی تو شاید آپ کو کہہ کے کر لو. آپ ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم کہیں گے کوئی خرابی نہیں ہے تو کرو, کیونکہ فن کے ہو ماں پاب الکم من النساء, اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں دو دو تین تین چار چار سے کرو, تو پہلے بھی پسندیدہ ہونی چاہیے. اب آپ پھر وہی کہیں گے یار مفتی صاحب نے ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ نے قرآن میں کہا جو تمہیں پسند آئے ان میں دو دو تین تین اور چار چار سے کرو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی والی ناپسند ہو تو پھر دوسری سے کرو, وہ بھی خراب نکلی تو پھر تیسری کر لو. تینوں ہی نالائق نکلی تو چلو اب ایک آپشن اور ہے, ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لو. اگر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ آپ کو ترغیب دے گا چار شادیوں کی, تو اس کا اسٹائل یہ ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہے گا بھائی تیری پہلی میں کیا خرابی ہے؟ فرض کر لو میں سائیکولوجسٹ ہوں، آپ ڈپریشن میں ہو، آپ کو بیگم سے مسائل چل رہے ہیں اور آپ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میری بیگم میں یہ خرابی، وہ نہ شکل اچھی ہے، نہ بات اچھی طریقے سے کرتی ہے، نہ اس کی ماں کا بیہیویئر اچھا ہے، نہ اس کے بھائی اچھے ہیں، سالے بھی دو نمبر ملے وغیرہ وغیرہ، اتنی ڈپریشن میں آپ، ٹینشن میں، تو میں آپ کو کہوں گا پہلی چونکہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے لہذا آپ دوسری شادی کر لو، آپ نے دوسری کی وہ پہلی سے بھی زیادہ بدتر نکلی، آپ پھر میرے پاس آئے اور میں ڈاکٹر ہوں، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر میں اور ڈاکٹر میں فرق۔ ڈاکٹر صرف آپ کی دنیا کو فوکس کرے گا، آپ کی صحت کو، ہیلتھ کو فوکس کرے گا، ہم تو بعض دفعہ آپ کا بیڑا غرق کریں گے، اپنا کیا ہے تو آپ کا نہیں کریں ہم دنیا کے لحاظ سے، ویسے تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا نہیں ہے اینڈ یعنی، لیکن فرض کر لو، اور میرا ہوا بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ مجھ سے آپ کو پتہ نہیں بیڑا غرق ہو گیا، تو ہمارا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پہ جب اعتماد کر کے کوئی کام کرو گے تو اسباب سے پھر نہیں ہوتا، تو کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کرتا ہے، ناکامیوں کے نقشوں میں اللہ کامیابی پیدا کر، جس چیز کو آپ ٹینشن کا ذریعہ سمجھتے ہو وہ نہیں ہوتی، تو وہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے سب۔ خیر میں اگر ڈاکٹر ہوتا تو آپ پھر آتے مفتی صاحب، آپ مفتی نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے مشورے پہ دوسری کی وہ بھی آڑی ترچھی نکلی، اب تو دونوں مل کے میرے سر بجا رہی ہیں، تو میں پھر آپ کو کیا کہوں گا اگر میں ڈاکٹر ہوں گا؟ یار اب تو ظاہر ہے بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، تمہاری بیوی تمہیں نہ سال سال گزر جائے قریب نہیں آنے دیتی، اور تم چھوڑو گے تو تمہارے سالے تمہیں، پہلے تو طلاق کا مشورہ دیا جائے گا نا، چھوڑو گے تو تمہارے سالے تم پہ کیس کر دیں گے، تو اب یہی آپشن ہے کہ ایک اور کر لو۔ آپ آئے بھائی اتفاق سے وہ تیسری بھی دو نمبر نکلی اور آپ نے ثابت کر دیا، تو پھر وہ کہے گا چلو مجبوری ہے، ایک چانس رہ گیا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، آپ ایک اور کر لو۔ بلکہ وہ پہلے ہی اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا، مسلم نہیں ہوگا تو گرل فرینڈ پہ لگا دے گا شروع میں ہی، وہ کہے گا تم کمبخت تمہیں پہلی شادی کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ آج کل جو غیر مسلم سائیکولوجسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں نفسیات کے، انہوں نے گرل فرینڈ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ کلپ سنیں ان کے پتہ چل جائے گا آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں یہ شادی وادی کرو ہی نہیں، آپ کی دماغی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے گرل فرینڈ۔ اب ایسے کلپ بھی مارکیٹ پہ آنا شروع، انسان فطرت سے ہٹ رہا ہے نا، تو جو کام پہلے گدے گھوڑوں کا تھا اس پہ ڈاکٹروں نے لگانا، لوگوں کو ڈالنا شروع کر دیا۔ کتے بلوں کا کام ہے بغیر ریلیشن کے مادہ کی طرف جانا، تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ وشتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جب مذہب نہ ہو نا زندگی میں تو پھر یہ حیوانگی آتی ہے۔ اب آپ فرض کر لیں کہ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں، اب میں کیا ہوں؟ اب میں مفتی طارق مسعود ہوں۔ اب آپ میرے پاس آئے کہ جی مفتی صاحب میں آیا ہوں ذہنی ہیلتھ کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش رہنے کے ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو خوش رہنے کے، منہ سے تو پھوٹ لو، روزہ ہمارا بھی ہے خالی آپ کا نہیں ہے، سوری منہ سے بول لیں، پھوٹنا غلط لفظ ہے، نامناسب لفظ ہے، غیر اخلاقی لفظ ہے۔ تو اب آپ میرے پاس آئے، یہ میں بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر کا کام کیا ہے اور آج کل وہ کر کیا رہا ہے، وہ سرسوں کے تیل کے ناخن پہ لگانے کے فضائل سنا رہے ہیں آج کل۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو دنیا میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ دنیا کا منجن بیچنا پڑتا ہے، آخرت کی باتیں کرو گے تو پھر وہ کہیں گے یار یہ تو وہ قبر کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو عجیب سے، یہ تو ہمیں اور دوسری شادی میں الجھا دیا انہوں نے، تو ہم پہلی سے بیزار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں چار کرو، تو کرو تو صحیح اللہ کے لیے، بیزار ہونے کے لیے کرو، ٹینشن کے لیے کرو، کچھ کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، نتیجے اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ فجر میں آیا نا کل وہ بندہ کیسا بےچارا لڑکڑا، دوسری میں سمجھا اس نے کی ہے، وہ پھر بتاؤں گا، میں نے تراوی کے بیان میں بتایا تھا۔ اچھا خیر، تو اب سمجھو کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اب میں کیا ہوں؟ مفتی ہوں۔ اب میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں، میرا دماغ بالکل، تو کیا میں شادی کر لوں؟ ڈاکٹر ہوگا بولے گا نہیں، مفتی ہوگا بولے گا بولو ہاں کر لیں، شادی ہو گئی۔ آپ آئے، آپ نے کہا مفتی صاحب میری پہلی بیوی بالکل بہترین، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، اچھے اخلاق کی بھی ہے، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، کسی نے کسی مولوی کا بیان سنا دیا، دقیانوس قسم کا فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست کے ایک اور کر لو. تو میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ کر لوں جبکہ میری پہلی بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر میں ڈاکٹر ہوں گا بولوں گا تیرا دماغ خراب ہے کیا, یہی بولوں گا نا, تو آیا دماغی ڈاکٹر کے پاس ہے اور کام وہ کر رہا ہے جس سے دماغ خراب ہو. سیدھی صدق, یہ تو مینٹل ہاسپٹل کا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کو ڈاکٹر کہے گا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے, مشوروں سے زیادہ کس کی ضرورت ہے اس کو. یہ کہہ رہا ہے پہلی میں کوئی خرابی نہیں ہے, اچھی بھلی خوبصورت وائف ہے میری, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, مجھے اس پہ ٹرسٹ, اسے مجھ پہ ٹرسٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے نا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو فرضی دنیا میں ہو بھی جاتا ہے. تو میرا میں سوچ رہا ہوں ایک اور کر لوں. اب یہ بھی نہیں کہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا, بیٹھے بیٹھے کچھ ہوا ہے. بیٹھے بیٹھے کیا ہوا, انڈا موڑ کے قریب کہیں رہتا ہوں تو کوئی جراثیم یہاں سے وہاں چلے گئے, یا تو معاشقہ ہو گیا نا تو اس میں بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے یار اسٹریس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ شاید کوئی معاشقہ بھی نہیں ہوا, وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے. تو میں اگر ڈاکٹر ہوں گا تو میں بولوں گا بھائی تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب, جب تم دونوں میں محبت بھی بہت ہے اور کوئی ریلیشن میں کوئی دراڑ بھی نہیں ہے, ہنسی خوشی زندگی تمہیں اللہ نے اولاد بھی دی, تو اپنے پریوار کو سنبھالو. ہندی الفاظ بھی استعمال کروں گا, اتنا خوبصورت پریوار ہو گئی تمہاری چمتکار, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیوں دماغ خراب ہو گیا, اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو, اور تنخواہ بھی درمیانی سی ہے, کوئی کروڑ پتی نہیں ہوں. لیکن اگر میں مفتی طارق مسعود ہوں گا تو میں مشورہ کیا دوں گا آپ, کیونکہ میں مذہبی اسکالر ہوں, سمجھ رہے ہو؟ میں وہ مشورہ نہیں دوں گا جس سے آپ خوش ہو جاؤ, اور میں صرف وہ مشورہ جو صحیح ہو اسے دینے سے اس لیے رکوں گا بھی نہیں کہ اگر میں نے وہ مشورہ دیا تو آپ مجھے بے وقوف کہنا شروع کر دو. کہہ دو بھائی, کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ کسی پہ فتویٰ لگا سکتا ہے. میں وہ مشورہ دوں گا جس کا میں پابند ہوں, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. میں کہوں گا بھائی دیکھو, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں, بے پناہ محبت تھی. اتنی کامیاب شادی انسانی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو جو سیدہ عائشہ اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے. اتنی کامیاب شادی, اور یہ یک طرفہ محبت نہیں, دو طرفہ محبت. امی عائشہ کی جو نبی سے محبت تھی اس کے واقعات تو حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, چھ نہیں, سات شادیاں کی ہیں اس کے بعد. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ابھی میرا دوسری شادی پہ بیان نہیں ہو رہا, ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ مذہب میں اور عام جو ڈاکٹرز اور جو موٹیویشنل سپیکر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ان کی گائیڈنس میں کافی بولو فرق ہے, تبھی لوگ ان کو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم سے جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بڑی ہماری دنیا بنا رہے ہیں, اور مولوی لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں. سوال پیدا تھا مذہب بیڑا کیوں غرق کر رہے ہیں, وہ ابھی میں آ رہا ہوں. بظاہر ایسا لگتا ہے یہ تو مذہب بیڑا غرق کر رہے ہیں نا بھائی, مولانا تو وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ نے کی ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا, سوسائٹی میں اچھا والا گھر خراب ہو رہا ہے, بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پرابلم بھی نہیں, پھر بھی کر رہا ہے. تو میرے پاس آؤ گے تو میں تو بولوں گا فن کے ہو ماں طاب الکم من النساء, اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند ہو ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے کرو. میں کہوں گا پہلی بات اللہ نے ایک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا, اللہ شروع کہاں سے کر رہے ہیں, دو دو تین تین اور چار چار تو دونوں پسندیدہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ماں تابا کا مطلب جو تمہیں پسند ہو, پسندیدہ عورتوں سے کرنا ہے, نا پسندیدہ سے نہیں کرنا. وہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا لو میرج جائز ہے, میں نے کہا نفرت میرج جائز ہے, لو میرج کہاں سے جائز, لو کا الٹ ہیٹ میرج. ہاں لویریا میں مبتلا ہونا اور جھرکی بن کے لو کے پیچھے بھاگنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو تو کہ ایک مشہور ہے نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, ایک صاحب نے میرے سامنے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی, جسے دیکھ کے نفرت ہو جائے نا وہیں شادی کرو, تو ایسا اسلام تھوڑی ایسی باتیں کہے گا. خیر تو میں آپ سے کیا کہوں گا, بھائی تمہاری پہلی بہت اچھی ہے, تو اللہ نے کہا جو پسند آئیں پسندیدہ میں سے دو دو تین تین اور چار چار سے کرو, سب پسندیدہ ہی ہونی چاہیے. اور اگر تمہارے اندر تپڑ ہی نہیں ہے, بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, اگر تپڑ نہیں ہے دونوں کا ہی نہ بیڑا کر رکھ کر دو, بعض دفعہ نہیں تپڑ ہوتا, اب آتے ہیں ایسے لوگ بھی دوسری شادی کرتے ہی لگڑانے لگے, الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی, ڈپریشن میں گئے تو گیپ آ گیا ہڈیوں میں, دوسری کو طلاق دے دی یا پہلی کو طلاق دے دی, دوسری کو لٹکا دیا پہلی کو لٹکا دیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر حوصلہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو تو ہم بھی منع کرتے ہیں, جب کوئی آتا ہے نا بے وقوف اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, میں کہوں تجھ سے نہیں ہو پائے گا, وہ ایک میم چل رہی ہوتی ہے نا, جو کیا ہے وہ اس میں آتا ہے تجھ سے نہ ہو پائے گا, اس کو میں خود کہہ دیتا ہوں تجھ سے نہ ہو پائے گا, تیرے اندر حوصلہ نہیں ہے, تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ چار والوں کو دیکھ کے برداشت کر, ٹھیک ہے, برداشت کر. تو اب کیا ہے, کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا, لیکن خود بھی تو ہمت کرنی پڑتی ہے نا. تو ایسے کو کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ, اگر عدل نہیں کر سکتے, حقوق ادا نہیں کر سکتے, حوصلہ ہی نہیں ہے, تو پھر مجبوری میں کیا رکھو, ایک, وہ بھی پسندیدہ, وہ بھی کیا ہونی چاہیے, پسندیدہ تو شروع میں ہی اللہ نے شرط لگا دی نا. تو اب کیا ہے, اب جب آپ میرے پاس آئیں گے مشورہ لینے کے لیے, میں چونکہ مذہبی اسکالر ہوں بھائی, میں کوئی نفسیات کا ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں آپ کو کیا کہوں گا, آپ کہو گے میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, پہلی بیوی بہت اچھی اور اس کے لیے میں بہت اچھا, گھر میں بہاریں ہیں, خوشیاں ہیں اور بچے بھی ہیں, اولاد بھی ہے, مزے کی زندگی, نہ مجھے کسی سے عشق ہوا, اچھی بھلی زندگی ہے, مفتی صاحب کہیں کسی کو پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہوا ہے, مجھے آ کے کہہ رہے ایک اور کر لو, تو آپ اس کو سمجھاؤ جا کے کیسے کیسے لوگ ہماری سوسائٹی میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا, میں آپ کو سمجھاؤں, میں یہی آج پیش کروں گا, بھائی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, اللہ ہماری بھابھی کو اور اچھا بنائے, آپ دونوں میں اور محبت بڑھائے, ایک اور کر لیں تاکہ ایسی ہی اچھی ایک اور آ جائے, کیا خیال ہے. یار یہ مثال دے دوں گا, دیکھو جب آپ ہوٹل میں گئے کڑک سی چائے پی, آپ کہتے ایک اور لیا, کیا خیال, آپ کیا کہتے ہو, ایک دودھ پتی اور, اگر وہ اچھی نہیں ہوئی منگواتے ہو, بولتے یار یہ نہیں, یہاں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, خواتین دشمن ہو جائیں گی میری, ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے, اصل میں برباد نہیں کر رہا, جن کے گھر نہیں بس رہے ان کو آباد کر رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ اس سے آپ کی دنیا سنورے گی, اچھی بھلی زندگی ایک اور گئے, پھر جو پھڈے شروع, پھڈے جھگڑے, لوگ پھر مجھے برا بلا کہیں گے, یار اس کے بیان میں بیٹھ کے ہمارا ہستا بستا گھر برباد, وہی سالے جو دیکھنے میں بالکل بھی سالے نہیں لگتے تھے, اب وہ کیا لگنے لگے ہیں, سالے. جب ایک بیوی ہوتی ہے تو اس کے بھائی سالے لگتے ہی نہیں ہیں, وہ آپ کو ریسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, بہنوئی آئے ہیں, دولہا بھائی آئے ہیں, آئیے بیٹھیے, تشریف لائیے, کیسی عزت ہوتی ہے دولہا کی اور داماد کی, دولہا بھائی بولتے ہیں نا, بہنوئی کو بولتے ہیں نا دولہا بھائی, دولہا بھائی آئے ہیں گھر میں, امی دولہا بھائی آئے ہیں, بٹھاؤ بیٹا باہر, کب سے کھڑے ہوئے ہیں, دولہا بھائی ہے وہ, باہر کیوں کھڑے ہوئے ہیں, پھر وہ دولہا بھائی کے نخرے دیکھو, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوں مجھے کسی نے پانی کا نہیں پوچھا, اس گھر میں عزت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن یہی دولہا بھائی دوسری کر کے آئے کہ بیل بجائے میں آیا ہوں, اب دیکھو اس دولہا بھائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے, تو آیا کیوں, کل ہوا ہے نا وہ فجر میں نہیں آیا تھا بندہ, دوسری کر کے آیا تھا, بھاگ کے میرے پاس آتے ہیں جیسے میں نے گن پوائنٹ پہ کروائی ہے ان کی, بھائی ہم نے تو مشورہ دیا تھا, اور پرسنلی کسی کو میں کبھی مشورہ نہیں دیتا, یہ ذہن میں رکھو, کبھی ایسا نہیں ہوتا کسی کو بٹھا کے میں بولوں کہ تو دوسری شادی کر, خود سے یہ کبھی نہیں کرتا میں, بتا دیتا ہوں یہ کرنے کا کام ہے، کرنا تو نے اپنی ذمہ داری پہ ہے، اور مجھے کیا پتا تیرے اندر تپڑ ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کرے اور نہ سنبھال پائے تو پھر تو گناہگار میں ہوں گا نا، اس لیے مجھے کیا پتا بھائی میں کسی کو پکڑ کے ایسے مشورہ تو کر لے ایسا نہیں کرتا میں، جنرلی ایک اصول بیان کروں گا، تو جنرلی اس کو بھی پھر میں اصول بیان کروں گا، بھائی تو بھی کر لے، جب سب کر سکتے ہیں تو کیا مریخ سے آیا ہوا ہے، اللہ کا حکم سب کے لیے، تو بھی کر لے، تیرے میں ہمت پیدا کر، تو اچھا بھلا جو اس کی اب کیا ہوا، جب اس نے کر لی ہے تو اب سسرال جا رہا ہے تو چائے کا پوچھنا تو دور کی بات، گھر میں گھسنے نہیں دے رہے، بیگم نے یہاں آنکھیں رکھ لی، ایک ہنگامے، لڑائی، جھگڑے، گالیاں، ایک آدمی کہتا ہے میرے سسر جب میں جاتا تھا احترام میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے بتا رہے اپنی کہانی، میرے جوتوں پہ کہتے ہیں کئی دفعہ کپڑا مار دیا کرتے تھے، اتنی عزت دیتے، کہہ رہے جب ہم نے دوسری کیے ایسی موٹی موٹی گالیاں میں نے اپنے سسر سے سنی ہے، انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا نا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں، کراچی کے حالات کی وجہ سے اب صبح شام کیا کرتے ہیں، گالیاں، تو کہہ رہے وہ ماموں نے گھر میں رہتے ہیں تو نلکا کھولو تو پانی نہیں آتا تو نلکے کو گالیاں، جو کراچی ہے نا اس میں آدمی حالات کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کراچی میں، کہہ رہے نلکا کھولو پانی نہیں آئے تو کس کو گالیاں، نلکے کو گالیاں، پنکھے کو گالیاں، بٹن دبایا پنکھا نہیں چل رہا، پنکھے کو گالیاں، لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او 125، ہمارے اس شوق ہمیشہ سے اسٹائلش رہے ہیں، بھلے جیب میں پیسہ ہو نہ ہو شوق ہم نے اعلیٰ رکھے ہیں، تو جتنے آتے تھے نا ایسی لگژری چیزوں میں ہی اللہ معاف فرمائے، ہم نے کہا بھائی سواری اچھی ہو خوراک اچھی ہو تو بچائے نہیں، تو میں نے وہ جی ٹی او 125 خریدی، پرانا ماڈل تھا تو میں نے اس پہ کام کروایا نا، نیا کلر کروایا ٹینکی پہ، تو کسی کو ٹھیکہ دیا کہ یار تو اس پہ اچھا کلر کروانا میٹالک کلر، اس نے کلر تو کیا ایسا کیا کہ پتہ نہیں کیا کیا، وہ اس کی جو ٹینکی ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی یا کلر ٹیڑھا ہو گیا مجھے یاد نہیں، بہت پرانا واقعہ ہے، تو جس بندے کے ذمے میں نے کام لگایا تھا میں نے تو آرام سے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تمہیں میں نے بولا تھا اس کی نگرانی کرو، تو وہ میرے سامنے گیا، ریڈیو پاکستان نہیں ہے جہاں یہ بائکوں کا کام ہوتا ہے، تو کلر والے کو جا کے گالیاں دینے کے بجائے میری بائک کی ٹینکی کو گالیاں دے رہے ہیں، غصے میں گالیاں کس کو دے رہے ہیں، بائک کی ٹینکی کو اور بائک کو، اب وہ گالیاں تو اب چھاؤں میں کبھی آؤ گے تو بتا سکتا ہوں میں، کہہ رہے اس کا یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بے غیرت کے ساتھ تم نے ایسا کیا کیوں ہے، میں حیران تھا بھائی گالیاں تو ادھر بنتی ہیں، وہ اصل میں دے اسی کو رہا ہے، وہ ٹینکی سے ٹکرا کے کہاں جا رہی ہیں، جا ادھر کو رہی ہیں، لیکن براہ راست دے نہیں سکتا تھا اس کو، لڑائی رہا ہو کچھ بھی، تو وہ ساری گالیاں کس کو دے رہا ہے، ٹینکی کو، مثال کے طور پر کہ بھائی اس بغیر ٹینکی کے ساتھ تو نے یہ کیا کیا ہے، اس کا یوں جو بھی، اب گالیاں بڑی موٹی موٹی تگڑی جو رمضان میں دی نہیں جا سکتی، تو میں نے فرض کر لیا، میں نے کہا یہ ٹکرا کے کہاں جا رہی ہیں، یہ ٹکرا کے اس کو لگ رہی ہوگی، تو کراچی کے حالات ایسے ہیں، مزدور کو کام بولو وہ کام صحیح، ہمارے ایک جاننے والے تھے تو مزدور سے کام کروایا، اس نے چھجا ٹیڑھا کر دیا گھر کا نا، سریا وریا ڈال کے چھجا ہی ٹیڑھا، تو چھجے کو گالیاں، مزدور کو الگ گالیاں، چھجے کو الگ گالیاں، تو انور مقصود کے جو کلپ تھا نا اس میں معین اختر نے جو کہا کہ میرے ماموں نلکے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے موقع پہ لوگ جو چیز سامنے آئے گی اس کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پولیس والے آ گئے نا مکان کا کرایہ نہیں دیا تو پولیس والوں کو گالیاں، کہہ رہے ہیں اور پولیس والوں کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے میرے پاس آ کے پوچھ رہے بھائی یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں، یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا یہ کون سے پارٹس ہیں بھائی، تو یہ کراچی کے حالات ہیں، تھوڑے دن آدمی یہاں رہتا ہے تو وہ گالیاں سیکھ جاتا ہے، تو جب آپ کی دوسری ہوتی ہے تو وہ جن صاحب نے مجھے بتایا کہتے ہیں میرے سسر احترام میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ مجھے اب کیا دینے پہ آ گئے، گالیاں، سسر کی طرف سے الگ گالیاں، سالوں کی طرف سے الگ گالیاں، بیگم کی طرف سے الگ گالیاں، گھر میں گالیوں کا ماحول، تو آپ کا کیا خیال ہے نفسیات کا ڈاکٹر اس کو پروموٹ کرے گا؟ کہے گا یہ مولویوں کے پاس ہے بیڑا غرق. اور ایسے مولویوں کے پاس پھر اس کے پریوار کے لوگ آئیں گے, خاندان والے آئیں گے, بولے گا یار یہ تو گھر برباد کر رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مولوی بےچارا ایسا کر کیوں رہا ہے, یہ میرے جیسا نالائق مولوی ایسی کام کر کیوں رہا ہے؟ تو اس کی جواب یہ ہے کہ مولوی پابند ہے اللہ کا قانون پیش کرنے کا, اور اللہ کسی کے ذاتی جذبات سے متاثر بولو نہیں ہوتے. اللہ نے سب مخلوق کا خیال کرنا ہے, قانون وہ ایسا نازل کرے گا جس میں سب کا فائدہ ہو. اللہ کہتے ہیں کمبخت جب تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے تو اتنا اچھے طریقے سے تو ایک اچھا میاں ہے, اچھا میاں ہے. اور اچھے میاں مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. اچھی عورتیں شارٹ نہیں ہے, ذہن میں رکھو. مردوں میں ذمہ داری کا ریشو کم ہے, مرد سربراہ ہے. جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے ذمہ دار ہونا ضروری ہے, ماتحت کے لیے کوئی بہت زیادہ کوالٹی ہونا اس میں ضروری نہیں ہے. سربراہ کی سلیکشن بہت سوچ سمجھ کے ہوتی ہے. دیکھو کسی ملک کی نیشنلٹی ملنا آسان ہے کیونکہ آپ ماتحت ہو کے رہو گے, اس کا وزیر اعظم بنانا بہت مشکل ہے. آپ کو امریکہ آپ کو نیشنلٹی دے گا, کچھ دیکھے گا آپ میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں, آپ کو پاسپورٹ دے دے گا. لیکن آپ کہیں چونکہ آپ نے ہمیں پاسپورٹ دیا لہذا ہمیں وزیر اعظم بھی بنا دیں گے, نہیں نہیں, وزیر اعظم کا کرائیٹیریا بہت سخت ہے. مختلف ملک ملک آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے, اس میں بھی کچھ معیار ہے ان کا, لیکن وہ اتنا سخت معیار نہیں ہے. لیکن آپ چاہتے ہو کہ علاقے کے کونسلر بن جاؤ, وہاں پہ آپ وزیر اعظم بن جاؤ, نہیں بھائی اس کا کرائیٹیریا بہت سخت ہے. تو پتا یہ چل, عورت ماتحت ہوتی ہے گھر میں, وہ رعایا کی طرح ہے, وہ عوام کی طرح ہے, مرد گھر کا سربراہ ہے, اس کی ذمہ داری زیادہ, اس میں ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے, اس میں بہادری ہونی چاہیے, اس میں غیرت ہونی چاہیے, اس میں وفا ہونی چاہیے. بی سیوں کوالٹی مرد میں ہوں گی تو پھر عورت اس کے ماتحت جائے گی. عورت چاہتی ہے میرا شوہر مجھ سے اوپر ہو, ایجوکیشن میں مجھ سے اعلی, خاندان میں مجھ سے, اب چپ رہ گئے اپنی جب بات آئی تو, خاندان میں مجھ سے اعلیٰ ہو. اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ غیر کفوہ میں عورت کا نکاح نہ کیا جائے. مرد کو اجازت ہے وہ غیر کفوہ میں نکاح کرے, کمتر میں نکاح کرے. عورت خاندانی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے آپ سے کم ہے, آپ نکاح کریں, ترغیب ہے. عورت کو ترغیب نہیں ہے, عورت کو ترغیب نہیں, بلکہ غیر کفوہ میں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے گی تو نکاح ہی کا لدم ہوگا. کفو کا لفظ معلوم ہے نا, پیرلل, جوڑ کا رشتہ. جو لڑکا آٹھویں کا بھاگا ہوا ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر کا ہم پلہ اور کفو بولو نہیں ہو سکتا, لیکن آٹھویں اس میں فیل لڑکی وہ ایک ڈاکٹر کے ماتحت ہو سکتی ہے, نکاح ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے معاملہ. تو سربراہ کی جو معیار ہے وہ بہت سخت ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ مر چونکہ سربراہ ہے اور سربراہ کی کوالٹی چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے, تو مرد اور عورت کا گروتھ ریشو اگر برابر بھی ہو تو سارے مرد نکاح کے قابل اللہ نے پیدا کیے نہیں ہے. کچھ لوگوں کو کنوارا رہنے کے لیے, چرس پینے کے لیے, ہیروئن پینے کے لیے, شراب پینے کے لیے, کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے, کچھ شیطان کا بھی تو کچھ کام ہوگا نا اس میں, جبکہ یہ اخلاقی بیماریاں عورتوں میں ان کا ریشو کم ہے. تو اس لیے نکاح کے قابل مرد مارکیٹ میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اگر مرد کو چار کی اجازت نہ دی جائے, ترغیب نہ دی جائے, تو عورتیں مجبور ہوں گی کم تر نیچ لوگوں سے نکاح کرنے پر. اعلی خاندان کی ہوگی, پڑھی لکھی ہوگی, جائے گی میٹرک بھگوڑے میں, تو پھر طلاقیں ہوں گی جو کہ ہو رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوں گی؟ آج تو میں تو خود نکاح پڑھاتا ہوں, ڈاکٹر لڑکیوں کے میٹرک والوں سے نکاح پڑھا رہا ہوں میں. وہ بھی پتہ نہیں ہوتا کمبخت نے میٹرک کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, مجھے تو لگتا ہے آٹھویں پڑھ کے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو جب سوسائٹی میں زیادہ شادی کا رواج ہوگا تو عورت کے پاس آپشن بڑھ جائے گا, وہ مجبور نہیں ہوگی کسی کنوارے سے نکاح کرنے پر. اس کو پتا ہے یہ کنوارا آٹھویں پاس ہے, نہ 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 میں ڈاکٹر ہوں, مجھے ڈاکٹر چاہیے, وہ فلاں ڈاکٹر آ خان کا بڑا سینئر ڈاکٹر ہے, ایک ہو گئی کوئی بات نہیں, ابھی میرے پاس آپشن ختم نہیں ہوا, دوسری بیوی بن سکتی ہے. تیسری بن سکتی ہے, چوتھی بن سکتی ہے, تو اس کا فائدہ مرد نہیں اٹھائے گا. مرد تو کو تو ڈاکٹر منع کرے گا کہ کیا کر رہا ہے, گالیاں کھا رہا ہے نا, کھا وہی سسر جو بوٹ پالش کرتے تھے وہی گالیاں دے رہے, وہی رشتے دار جو بہنوئی اور داماد کو بٹھا کے چائے پلایا کرتے تھے وہ گلی محلے کے کتے چھوڑ رہے ہیں. اس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس دوسری کو فائدہ ہو رہا ہے جس پہ کہ اس کو بھی گھر مل گیا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں ڈیفنس میں, ایک لفٹن میں بہت ہیں, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں. اب آپ تحقیق نہ شروع کر دیں, کتنوں کی شادی ہم کرا چکے ہیں, دوسری تیسری کتنوں کی, اور ان کی بیویاں انتہائی غریب خاندانوں کی عیش کر رہی ہیں اپنے شوہر کے پاس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 15-20 سال پہلے ایک ڈیفنس کے تاجر تھے ہمارے جاننے والے, میرے پاس آئے, کہنے لگے یار میرا گھر بہت اچھی زندگی ہے میری, بالکل خوش پاش, بچے بھی ہیں, تو آپ کیا مجھے بھی ترغیب دو گے دوسری کی؟ میں نے کہا ضرور. تو پھر میں نے کہا کسی طلاق یافتہ سے کرو زیادہ بہتر ہے. ایک طلاق یافتہ غریب لڑکی جس کے بچے بھی دو, تو ان کو وہ پسند آ گئی, مجھے میرے سے مشورہ کیا, میں نے کہا کر لو. تو وہ گئے اپنے پیر و مرشد کسی سے بیعت تھے, وہ ان سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا ہرگز یہ کام نہیں کرنا, زندگی تمہاری اچھی بھلی گزر رہی ہے, چوڑے میں آ جاؤ گے بلا وجہ. میرے پاس آئے دوبارہ, میں ان کے پیر و مرشد کو برا نہیں کہتا, ان کی جتنا ان کا علم تھا یا پوری توجہ ہر ایک کی طرف, ہر بات کی طرف نہیں ہوتی. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو طلاق یافتہ غریب لڑکی جس سے آپ شادی کر رہے ہو, اگر وہ آپ کے پیر و مرشد کی بیٹی ہوتی اور پھر آپ جیسے کروڑ پتی اور جوان بھی, صرف کروڑ پتی نہیں, جوان بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, پیسے والا بھی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر پکڑا جائے گا, تو میں نے کہا کہ اگر ان پیر صاحب کی بیٹی ہوتی تو اگر پیر صاحب نہ کرتے آپ سے اپنی بیٹی کی شادی تو بیٹی پہ ظلم ہوتا. بیٹی کہتی ابا آج مجھے میرے پاس ایک آپشن آیا تھا, ایک جوان لڑکا مل رہا ہے مجھے جو پیسے والا بھی ہے, جو مجھے بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی لائف دے سکتا ہے, تو اگر منع کرتے تو یہ بیٹی پہ ظلم ہوتا, اور اگر منع نہ کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور. پیر صاحب اپنی بیٹی پہ تو دوسری پہ راضی ہو گئے, اور اپنے مرید کو کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنے دے رہے, تو یہ تو پیر ہی غلط ہے, اس کو تو منگل ہونا چاہیے پیر کے بجائے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا پیر صاحب سے بدگمان نہ ہو, پیر اچھے آدمی تھے, وہ برے نہیں تھے. میں نے کہا نہیں ہوتا, ہر ایک کا دماغ ہر چیز کی طرف نہیں جاتا. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ اتنا ٹائم ہم نے گزارا ہے کہ ہمارے اندر لاشعوری طور پر وہ والے جراثیم آ گئے. تو وہ ایک دم سمجھ گیا, بھائی یار بات تو معقول ہے, کہہ رہے پھر نکاح آپ پڑھائے. میں نے کہا پڑھا دیتے ہیں نکاح, الحمدللہ 15-20 سال ہو گئے ان کی شادی کو, الگ فلیٹ لے کے دے دیا, بیگم کو گاڑی بھی لے کے دے دی, بیگم کی ٹھیک ٹھاک جیب خرچی بھی, بولو ٹھیک ٹھاک جیب خرچی با, اور اولاد بھی ہو گئی اس سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ نفسیاتی ڈاکٹر کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی نا, جو نفسیات کے ڈاکٹر, ٹھیک ہے ٹینشن اٹھائی اس آدمی نے, ٹینشن تو ہوئی نا, کچھ نہ کچھ تو زندگی میں بھونچال آئے, جب پتا چلا تو کچھ ڈنڈے بھی برسے ہوں گے, مارا پیٹا بھی گیا ہوگا, الائنمنٹ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہوگی, بہت کچھ ہوا ہوگا. کوئی اگر نفسیات کا ڈاکٹر ہے وہ تو کہے گا یار یہ مولویوں نے مروا دیا. کچھ دن پہلے ایک نفسیات کے ڈاکٹر کا کلپ آیا کہ دوسری شادی کرنے سے یہ ہوتا ہے, بیوی پہ یہ فلانا. میں نے کہا یہ صرف اس آدمی کی نفسیات کو فوکس کر رہے ہیں, جو بیسوں لاکھوں خواتین کا دماغ ڈپریشن میں جا کے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, اس ڈاکٹر کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ فرق ہے اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ جو ڈیفنس کا میں نے ایک واقعہ سنایا, ایسے ایک نہیں ہے, میں چاہوں تو اس پہ کتابیں لکھ سکتا ہوں, اتنے واقعات ہیں. کتنی خواتین کا گھر بس گیا ہے, اگر یہ نہ ہوتا وہ زنا کی طرف جاتی. تو یہ فرق ہے میرے بھائی اللہ کے قانون میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وہ ٹھیک ہے ٹینشن اٹھاؤ, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دو شادیوں میں یہ نقصان, کوئی بات نہیں یار, جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا فرض ہوتا ہے تو جہاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو کیا کوئی نفسیات کا ڈاکٹر کیا کہے گا لڑو؟ بھائی جب ملک کو ضرورت ہے خون دینے کی تو آپ ڈپریشن میں جاؤ نہیں جاؤ آپ کو لڑنا پڑے گا قوم کے لیے. اور اس پہ شریعت میں بڑے فضائل ہیں کہ شہید کا ایک قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ کی طرف سے گناہ پہلے معاف ہوتے ہیں. تو اب ان چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے, تو جو واقعی مذہبی اسکالر ہوگا بھائی وہ اللہ کے قانون کو فالو کرے گا, آپ کی دنیا کو فائدہ ہو یا نہ ہو. اس لیے میرے پاس جب آیا کرو چار شادیوں میں بیان سننے کے لیے, آتے نہیں ہو لیکن ہو جاتا ہے اس پہ, تو جب بھی یہ آیا کرو تو یہ ذہن میں رکھ کے آیا کرو کہ چار شادیوں کے فضائل میں آپ کی عیاشی کے لیے نہیں بتا رہا, اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا, آپ کی الائنمنٹ آؤٹ ہو سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ثواب بہت ملے گا. اور حلال میں حرام میں فرق یہ ہے کہ حرام میں جب ٹینشنیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی, حلال میں ٹینشنوں میں مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. دو شادیوں والا بیسیوں ٹینشنوں میں رہ کے بھی خوش ہوتا ہے. اور یہ جو زنا کر رہے ہیں نا بے غیرت, ان کی شکلوں پہ دیکھو کیسی پھٹکار برسری ہوتی ہے, کبھی سکون کی زندگی نہیں ہوتی ان کی. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہی بتا رہے ہوتے ہیں ہم خوش ہیں اور ہم یہ مولویوں کے دیکھو اتنے بچے ٹینشنوں میں. بھائی ہمارے جتنے بچے ہیں ہم تو ٹینشن سے دب کے مر جانا چاہیے تھا, کیا خیال ہے؟ ہمیں تو ٹینشن سے دب کے مر جانا چاہیے تھا, لیکن ہم تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جس کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو وہ ٹینشن ریلیز کرنے کا, وہ ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے. وہ اولاد سے بڑھ کر تھوڑی کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کوئی چیز. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ مذہبی لوگوں میں جو سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کریں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو جن چڑیل بھوت ان کو تو بڑی قدر سے لوگ دیکھتے ہیں, تو مذہبی اسکالر کا کام یہ ہے نہیں. ایکچولی مذہبی اسکالر کا کام ہے آپ کو اللہ کا قانون بتانا, چاہے آپ کی دنیا کا اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو. کتنے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں یہ تجارت حلال ہے, ہم کہہ دیتے ہیں حرام ہے, کہتے ہیں میرا تو بیڑا غرق ہو گیا, صحیح ہے نا؟ تو اسی وجہ سے وہ سجدے بھی نہیں کرتے, پھر وہ پاؤں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, لگانا بھی نہیں ہے کہیں شروع ہو جائے. تو جبکہ یہ جو دوسرے اسکالرز ہوتے ہیں ان کو سجدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے بہت جھکے جا رہے ہوتے ہیں لوگ, بس ناک رگڑنا رہ گیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا یہ ذہن میں یہ فطور بیٹھ گیا ہے کہ ان کے عقیدت سے ہمارے کام بن جائیں گے, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو بھائی مذہب کا یہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ لوگ پیغمبروں پہ سب ایمان نہ لے کے آ جاتے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اگر نوح علیہ السلام ان کو دنیا کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے تو 40-50 لوگ ایمان لاتے, پوری قوم ایمان لے آتی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اگر لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے, آپ صرف وظیفے دے رہے ہوتے, یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت بگانا اور ان چیزوں میں لوگوں کو, لوگ اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہمارے نبی کی دعوت پر, تو آپ کو مکہ سے نکالتے؟ نہ نہ نہ, آپ جو آئے قوم کے خلاف. یہ چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت, لوگ کہتے اس سے تو ہم جب مذہب باپ دادا کا چھوڑیں گے تو رشتے داری ٹوٹے گی. توڑ دو بھائی, بلال حبشی ایمان لے کر آئے تو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا ان کو, خباب ابن عرت ایمان لے کر آئے گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. تو مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سرسوں کے تیل کے فضائل بولو نہیں ہے, وہ گنجے کے سر پہ بال نکالنا بولو نہیں ہے, وہ کرونا کے کہوے کہ کووڈ میں یہ والا کہوا پیے یہ والا کہوا پیے یہ نہیں ہے, جن چڑیل بھوت بھگانا منہ سے نہیں ہے. مذہب کا ٹاپک ہے اللہ کا قانون بتانا, اللہ کی نظر میں یہ حلال ہے یہ حرام, ان باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب دیکھو مذہب کا ٹاپک ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ملانا, لوگوں کو کس سے ملانا؟ اللہ سے. تو یہ کیسا مذہب ہے, وہ مذہب کیسے برحق ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ سے کٹا کے مذہبی اسکالر کے سامنے سردے کروانا شروع کر دے؟ تو وہیں سے بات شروع ختم کر رہا ہوں جہاں سے شروع کی تھی, کہ خدا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی عبادت سے ہٹا کے آپ کو مخلوق کی عبادت پہ لگا دے, یہ غیرت کے بھی خلاف اور اس میں ہماری انسلٹ ہے, مخلوق کی انسان کی انسلٹ ہے, کہ جس مخلوق کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا اس مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کمتر کے سامنے سجدہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا تو سورج ہمارا نوکر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, جو ہمارے کام میں لگا ہوا ہو وہ خدمت گزار ہو گیا, تو آپ اپنے خادم کو سجدہ کرتے ہو؟ ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ جو گائے میں نے بنائی یہ بھی تمہارے لیے مسخر کی ہے تمہاری خدمت کے لیے. تو جب قرآن نے کہا نا یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے تو تقدس ان تمام چیزوں میں ختم کر دیا. اب کوئی چیز مقدس نہیں ہے سوائے انسان کے, کیونکہ انسان اپنے ماتحت اور غلام اس کو کبھی مقدس نہیں سمجھتا. غلام اپنے آقا کو مقدس سمجھتا ہے, مولا اپنے خادم کو مقدس نہیں سمجھتا. تو اللہ نے کہا پوری کائنات انسان کی خادم ہے, لہذا اس پوری کائنات کے لیے تم مقدس ہو. یہ کائنات اور گائے اور ان کی بنی ہوئی چیزیں تمہارے لیے مقدس نہیں ہے, تم مقدس ہو. اس کو گائے کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, سورج کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, چاند کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے. تو جو خدا ہمیں توحید سکھا رہا ہو صرف میرے سامنے جھکنا ہے, وہ غیرت مند بھی ہے اور ہمیں رسپیکٹ بھی دے رہا ہے کہ جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے اسی کے سامنے جھکا رہا ہے. اور جو خدا ہمیں اپنے سوا کسی اور کے سامنے جھکانے کا آرڈر دے رہا ہے, اس کا مطلب اس میں غیرت بھی نہیں ہے اور یہ ہماری انسلٹ بھی بولو کر رہا ہے, یہ ہمیں ہماری بھی توہین کر رہا ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے جو شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, ویسے جیسے آسمان کی بلندیوں میں سے گرا زمین کی پستیوں میں چلا گیا. ہم سب سے مقدس ہیں بھائی اس کائنات میں, کوئی جھکے گا تو ہمارے سامنے جھکے گا. اس مخلوق میں سورج ہم ہمارے سامنے سجدہ کرے, آگ ہمارے سامنے, یہ بت ہمارے سامنے سجدہ کرے جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں, یہ ہمارے جب ہم مندر میں جائیں یہ جھکے ہمارے سے, یہ ہمیں سلام کریں نمستے, یہ ہمیں سلام کریں, ہم نے ان کو بنایا ہے تو یہ ہمیں سجدہ کرے. ہم کس کے سامنے جھکیں گے بھائی؟ اللہ کے سامنے. ہم مزار کے سامنے نہیں جھکیں گے, قبر کے سامنے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, بس خلاصہ کہ اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا اور بتایا میرے جیسا کوئی نہیں ہے, لہذا میری عبادت کرو اور عبادت کے لائق صرف اور صرف میں ہوں. اسی عبادت میں اس اللہ نے بتایا بھی کہ میری عبادت تم نے کرنی ہے اور عبادت کا طریقہ بھی اس اللہ نے بتایا. تو اگر اللہ نہ بتاتا ہم خود سے عبادت کے طریقے وضع کرتے تو ہم لوگوں کو بتوں کی عبادت پہ لگا دیتے, مزاروں کے طواف پہ لگا دیتے, پیر و مرشد کے پاؤں کے تلوے چاٹنے پہ لگا دیتے, جیسے کہ دنیا نے لگا دی. لیکن چونکہ اللہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے تو اللہ نے ہمیں عبادت پہ لگایا. کیا خوبصورت عبادت ہے, پانچ ٹائم نماز پڑھو, پانچ ٹائم نماز پڑھو. یہ کس کا قانون ہے بھائی؟ اللہ کا. کتنا مزیدار, کتنا اٹریکٹو. پھر اللہ نے ہمیں لگا دیا بھائی سال میں ایک مرتبہ زکات نکالو. وہ زکات کس کو دو؟ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالداروں سے لی جائے گی, غریبوں میں ڈیوائڈ کی جائے گی. پیسہ یہاں ہم نے اس کی جگہ صدقے کے بکرے لے آئے ہم, جس کا اللہ نے ہمیں کہا ہی نہیں, جس کا اللہ نے ہمیں بولو نا کیا ہو گیا, گم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں بکرا تو صدقہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, تو بکرا کیوں؟ تو یہی تو جواب ہے, جب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو بکرا کیوں؟ یہ تو میرا آپ سے سوال ہے. نہیں آئی سمجھ, لوگ کہتے ہیں تو بکرے میں کیا خرابی ہے, یہی خرابی ہے کہ جب کچھ بھی کیا جا سکتا تھا تو بکرے کی زندگی کو کیوں چھین رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو غریب کا اس میں فائدہ ہے بکرے کا, بکرے میں نہ جتنے کا بکرا آتا ہے آپ اتنے پیسے غریب کو دے دو, اس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو غریب نشے بھی ہوتے ہیں, گٹکے پان میں اڑا دے گا, پیسے دینے میں نقصان یہ ہے اس لیے ہم بکرا دیتے ہیں. تو بھائی غریب کو پھر بکرے سے زیادہ ضرورت راشن کی ہے, آٹا دال گھی یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو جتنے کا بکرا آتا ہے اتنے کا راشن ڈال دو. آپ کہہ سکتے ہو نہیں وہ راشن کو جو ہے نا وہ کھائے گا تو وہ کیٹو ڈائٹ کا آج کل ڈاکٹر بہت مشورہ دے رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں پروٹین والی غذا کھلائی جائے اس کو, بکرا کھلایا جائے, یہ دال وال کھائے گا تو جو ہے نا. اتنی اول تو سوچتا کون ہے, پاگل ہو گیا؟ غریبوں میں تو پروٹین کی ویسے ہی کمی نہیں ہوتی. خیر تو آپ نے کیا کیا, نہیں جی بک تو پروٹین تو کوئی بات نہیں, گائے کھلا دو, گائے سستی ہوتی ہے, اس میں ڈبل گوشت آ جائے گا, وہ غریب پورے خاندان کو کھلائے گا گائے کا گوشت. نہیں جی گائے کے گوشت میں بیماریاں ہیں, بکرا ہی کھلانا ہے, بکرے میں بیماریاں کم ہیں. تو ٹھیک ہے پھر خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو, پورا بکرا مہنگا پڑتا ہے دکان سے خرید کے سستا, نہیں جی بکرا ہی کاٹنا, اس کا مطلب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, پھر تمہیں تمہاری گوٹ سوئی اٹک گئی ہے بکرے پہ آ کے. یہ جاہلانہ عقیدہ ہے کہ بکرا کا خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا, اسلام میں جانور قربان کرنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور حج میں دم کے موقع پر عبادت ہے, اس کے علاوہ جانور حلال کرنا گوشت کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی عبادت نہیں ہے. نہ یہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, اس سے بکرا ٹل گیا بےچارا, تو پھر بقرعید کا کیا مقصد ہوا بھائی؟ دیکھو فقہا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور یہ قرآن و سنتی سے اخذ کیا ہے, آپ نے قربانی کا جانور باندھا ہوا تھا, تین دن تک ذبح نہیں کیا, تیسرے دن کا سورج غروب ہو گیا, اب قربانی کا آپشن ختم, اب نہیں ہے, اب اس کو صدقہ کر دو, پورا گائے پکڑا دو کسی کو, کیونکہ وہ قربانی کے تین دن ہی تھے, وہ ختم, اب یہ آپشن ختم. ہم نے پورے سال صدقے کے بکروں کے آپشن رکھے ہوئے, یہ جہالت ہے بھائی, کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی عبادت ہے تو اس میں انسان ایڈیشن کرتا ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صدقہ کرو, پیسے دو. اور جن بکروں کو پنجروں میں قید کیا ہوا ہے نا صدقے کے بکروں کے نام پہ, خدا کی قسم ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. کئی دفعہ مجھے گاڑی روک کے مجھے خیال ہوا ہے 5-10 روپے کا لوسن لے کے اس بکرے کو کھلا دوں, تو بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, تو کوئی کالی مرغی, کوئی کالا بکرا, کوئی سفید بکرا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. غریب کو راشن دے دو, پیسے دے دو, گوشت کھلانا ہے تو دکان سے خرید کے گوشت دے دو, بکروں کو بھیٹ مت چڑھاؤ. تو زکات ہے اسلام میں, تو پھر اسلام میں روزہ ہے, کتنی خوبصورت عبادت ہے یا نہیں ہے. اسلام نے روزہ پتہ ہے کیوں مشروع کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو کم کھانا پسند ہے, محرم کی دیگیں, ربیع الاول کے حلوے, شب برات کے حلوے, لڈو, مٹھائیاں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر وہ چیز جو موٹاپا لائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی نے موٹاپے کو سخت ناپسند کیا ہے, ناپسند نہیں بلکہ سخت. ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے ہو, وہ ایک الگ بات ہے, وہ موٹاپا جو کھا کھا کے ہو. ہم نے ظلم یہ کیا, ایک تو کھایا بھی اور اس پہ مذہب کا لیبل بھی لگا دیا. ابے یہ تو شریعت کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو, کھاؤ یار, جائیدادیں کھا جاؤ آپ, لیکن شریعت کا لیبل تو نہیں لگاؤ نا. ہم مٹھائیاں پھوڑ پھاڑ کے موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے, کھانے کے بعد میٹھا کھا رہے ہیں, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, بھوکا رہنا سنت ہے, بھوکا رہنا سنت ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور بھی بخاری کی حدیثوں, صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے, نبی نے دنیا کی صرف ایک چیز کثرت سے رکھی ہے, بیویاں بس. اس کے علاوہ آپ دنیا کی نعمتوں کی طرف بولو نہیں گئے. کھانے میں انتہائی قناعت, بستر آپ کا سادہ, زمین پہ کھجور کی چھال, نہ کوئی بنگلہ بنایا, نہ کوئی لگژری لائف تھی آپ کی, کپڑے بھی آپ کے سادہ سے اکثر پیوند لگے ہوتے اس پہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے دنیا کی چیزوں میں صرف ایک چیز رکھی ہے, کیا ہے؟ کثرت نکاح. اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے, کیونکہ اس کا دیکھنے میں دنیا لگتی ہے, حقیقت میں کیا ہے وہ آخرت ہے. اس میں عورتوں کو عزت ملتی ہے, گھر ملتا ہے, اور ہم اس میں کنجوس ایک نمبر کے کیا ہیں, کنجوس. اس میں دوسری پہ کروڑ پتی آدمی کی بھی جان نکلتی ہے, اور باقی سب کچھ کھا جاؤ, یہ بھی کھا جاؤ, وہ بھی کھا جاؤ. افطاری پہ دسترخوان پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی کھائے گا کیا, بس کر. ایک بدتی مولانا صاحب تھے نا, بس یہ آج رمضان میں دو منٹ لے لوں, ایک چٹکلا ہے بڑا, فریش ہو جاؤ گے آپ لوگ. ویسے بھی کون سا کچھ کھانا کھانا ہے آپ لوگوں نے گھر جا کے, ابھی کیا کرنا ہے, روزہ ہے تو سوکھے سوکھے آئے اور سوکھے سوکھے جاؤ. ایک بدتی مولانا جو یہ بھی کھانا سنت, یہ بھی کھانا سنت, یہ بھی کھانا سنت, وہ بھی کھانا سنت, فلانا کھانا بھی سنت, تو کھا کھا کے نا انتقال ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہوا, کسی کے گھر تیجا تھا, کسی کی میت ہوئی, تو اس نے تیجے کی دیگیں پکوائی ہوئی تھیں, تو ان مولانا صاحب کی بیوہ نے بچوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں کھانے پہ بلایا ہے, تھوڑا کھا کے نہ آنا, باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی, کہ جو چیز میری موت کا سبب بنی میرے بچے اس میں کنجوسی کر رہے ہیں. ہمارے نانا مسجد کے امام تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, 99 سال کی عمر میں فوت ہوئے وہ, اور 95 سال تک کھڑے ہو کر تراویاں پڑھتے تھے ماشاءاللہ. تو ایسا لمبا قد, گورے چٹے, بڑے اللہ نے ایک پرسنالٹی تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور سخاوت بہت ماشاءاللہ, جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ دل بڑا ہوتا ہے زندہ رہ لیتے ہیں, کنجوس آدمی تو ٹٹک وہ جو ہے نا وہ دل تنگ ہوتے ہوتے ہی مر جاتا ہے کہ یہ یہاں چلے گئے یہاں چلے گئے, تو سخی لوگ زیادہ زندہ رہ لیتے ہیں. تو وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, بھی مزاحیا بہت تھے, موٹے نہیں تھے وہ, بھی دبلے تھے لمبے. تو وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, کہتے تھے ایک بدعتی مولوی تھے, خوش مزاج تھے, تو خوش مزاج ہونے کی وجہ سے بھی اللہ نے لمبی عمر دے دی ہوگی. تو وہ یہ سناتے تھے کہ ایک ہم چھوٹے بچے تھے, ہمیں بٹھا کے نا کہ دیکھو ایک بدعتی مولانا تھا, کھا کھا کے مر گیا. تو کسی کے ہاں تیجا تھا, تیجا ہوتا ہے نا میت کے سوئم پہ دیگیں پکائی بھی ہوتی ہیں, تو اس مولانا کے بچوں کو بھی دعوت تھی. تو بیوہ نے کہا, مولوی صاحب کی جو بیوہ تھی اس نے بچوں سے کہا, دیکھو تھوڑا مت کھانا, باپ کی روح کو تکلیف. وہ مرا ہے جس وجہ سے ہے, خوب ٹھوسنا. بچے کھا رہے کھا کے نا بچوں سے چلا ہی نہیں جا رہا نا. بچوں نے سوچا کہ اب چلا نہیں جا رہا, تو دو آدمیوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے نا پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں بچے. ان کا خیال تھا ہماری ماں خوش ہو جائے گی, باپ کی روح خوش ہونا, وہ اما دیکھ کے کیا ہو جائے گی, خوش ہو جائے گی, اما کہے گی واہ واہ واہ. تو جب یہ گھر پہنچے, ماں نے رکھ کے چماٹ لگایا, بولا بغیر تو تمہارے باپ کو اسٹریچر پہ اٹھا کے لایا جاتا تھا اور تم چل کے آ رہے. ہمارا تو بھائی یہ والا مذہب بن چکا ہے, مسلمان ہر وقت کھا رہا ہے, شب برات کے حلوے الگ کھا رہا ہے, تیجے الگ, میت کے چالیسویں الگ, نیاز الگ, پتہ نہیں کھائے جا رہے. بھائی روزے سنت ہے, کھانا سنت نہیں ہے. نبی نے فرمایا بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے, یعنی اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ بھرا ہوا برا لگتا ہے. حرام نہیں ہے زیادہ کھانا, کھا لیں آپ, ترغیب نہیں ہے اس کی, ترغیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طعام الواحد یکفی لاثنین, ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے, اور ہم دو کا کھانا ایک کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. خیر تو یہ رمضان کے روزے, یہ بھی عبادت ہے بھائی, اللہ کو پتا ہے ویسے کمبخت بھوکے رہتے نہیں ہیں, تو میری خاطر کیا کرو, بھوکے رہو تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ کے لیے بھوکا رہنا عبادت ہے. کھانا والا اچھا, دیکھو کھانے بھی اللہ نے کون سے رکھے ہیں. اسلام میں چند کھانے سنت ہیں, ایک بقرعید کا کھانا, ایک ولیمے کا کھانا, ایک عقیقے کا کھانا, تینوں گوشت ہیں, میٹھا اس میں بھی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں, تینوں کیا ہیں؟ بقرعید میں روزہ حرام, چار دن روزہ حرام ہوتا ہے, تین دن بقرعید کے, چوتھا دن بھی حرام. کیوں حرام ہے؟ تاکہ کھا سکو. یہ چار دن میں کھانا سنت ہے, لیکن یہاں بھی لڈو نہیں ہے, گوشت کھلایا جا رہا ہے ہمیں. بچہ پیدا ہو گیا, دسواں بھی ہوا ہے, تو فیملی پلاننگ والے تو تباہی مچا دیں گے, ہائے ہائے برباد ہو گیا. جتنے فلاسفر آئیں گے, بڑے بڑے آپ کے جو آج کل افلاطون آ رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ غربت میں اضافہ ہو گیا, ایک اور بچہ آ گیا, دس بچے ہو گئے. لیکن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے پہلے بچے پہ بھی عقیقہ, دسویں پہ بھی کیا ہے. اگر دو ہی بچے اچھے ہوتے تو اللہ تیسرے پہ عقیقے کا حکم نہ دیتا, اللہ کہتا ہے پینلٹی لگے گی, سارا تو تمہارے بچے کھا جائیں گے. رزق تو بہت محدود ہے اس زمین پہ, میں نے تو بہت تھوڑا سا پیدا کیا ہے. تمہارے پاس اسپیس بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ذخائر بھی نہیں ہے, بچے پیدا ہوں گے بھوکے مریں گے. تو لہذا سب سے زیادہ غصہ اللہ کو آنا چاہیے تھا, لیکن اللہ کہتا ہے تیسرا پیدا ہو رہا ہے, تو بھی اگر لڑکا ہے تو دو بکرے, لڑکی ہے تو ایک بکرا. لڑکے میں شاید دو اس لیے ہوں کہ وہ کھائے گا بھی اور کما کے کھلائے گا بھی. اسلام میں کھلانا کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. عورت کے ذمے صرف کھانا ہے. اسلام کہتا ہے مرد کے ڈبل ذمہ داری, کھائے گا بھی کما کھلائے گا بھی ہے. تو بکمبا ضلع کہہ رہا ہوں کہ کھا رہا ہے, کھلانے میں آج کل کم فوکس کیا ہوا اس نے. اچھا خیر, تو اللہ میاں نے کہا کسی کے پونے 19 سے جب 19 ہوں گے تو بھی کتنے بکرے, لڑکا ہے تو دو بکرے, لڑکی ہے تو ایک. تو اللہ میاں تو خوش ہو رہے ہیں شریعت. تو یہاں بھی مٹھائی نہیں ہے, ہم کیا کرتے ہیں, بچے کی پیدائش پہ بھی لڈو بانٹ رہے ہوتے ہیں. میٹھا ہے ہی نہیں بھائی, میٹھا اگر ہے تو کھجور ہے. تو اس میں بھی شریعت نے بکرا, دو بکرے یا دو دمبے یا گائے کے دو حصے, وہاں بھی گوشت جو موٹاپا نہیں لاتا. اور ولیمے میں کیا ہے؟ ولیمہ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں, لیکن حدیث میں جو صراحتاً ترغیب ہے اولم بلاؤ بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کاٹ دو اس میں، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی. تو وہاں بھی بکرا آ گیا میرے بھائی. تو مسلمان تو گوشت خور ہوتا ہے، مجبوری ہے کیا اس کی. تو ہم آ گئے مٹھائی خوری پہ، تو لڈو مٹھائیاں حلوے مانڈے یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار کہتے ہیں محبوب کو، فراق کا معنی جدائی. تو ہم محبوب کی جدائی میں نبی کے غم میں گھل گھل کے دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو گئے؟ ہاتھی ہو گئے. اللہ کی محبت میں آج مسلمان دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان کے دوست بن گئے ہم لوگ. تو قدرت نے جن کو نیچرلی جن کا وزن زیادہ ہے، بہت سارے صحابہ میں بھاری جسم والے بھی تھے، کم کھاتے تھے لیکن جسم بھاری تھا، وہ تو قدرت کی طرف سے ہے، عیب کی بات نہیں ہے. وہ موٹاپا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جو کھا کھا کے آیا ہو. تو رمضان ہمیں کم کھانے کی عادت ڈالتا ہے. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اگر جس کا وزن 70 کلو تھا تو رمضان کے بعد وہ کم ہونے کے بجائے 170 کلو کا ہو جاتا ہے. اس میں صرف 100 کلو کا 100 کلو کا اضافہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. تو بھائی کنٹرولنگ پاور بڑھاؤ رمضان میں، گناہ سے بچنے کی طاقت بھی بڑھے اور کھانے پہ کنٹرول کی طاقت بھی بڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام. اچھا بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام کو پھاڑ دینے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے آفس میں بہت سے ایسی دستاویز ہوتی ہیں جنہیں پھاڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جس پر اردو اور انگلش میں نام بھی لکھے ہوتے ہیں، پھاڑ کے پھینک دیا کرو میرے بھائی. آفس میں اور بھی کوئی غم ہے زمانے میں، اس لیے کاغذ نہیں پھاڑنا کہ اس پہ نام ہوگا تو نام پڑ جائے گا، تو یہ وہ نہ پڑ جائے کہیں جس کا نام ہے، تو ایسے تو وہم ہی بنو گے. مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر تھی، ٹیچر کی سیلری دینا میرے ذمے تھی. کچھ سال پہلے وہاں کے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ ان کو ایک ماہ کی سیلری نہیں دی، جبکہ میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو دے دی، لیکن ان سر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پیسے ان کے نام سے مدرسے میں دے دیے جائیں؟ کچھ بھی نہیں کریں، دے دی تھی آپ نے، دے دی. اس کے ذمہ تھا وہ گواہوں سے، اور جب ٹائم گزر گیا، مہینہ بھی گزر گیا، تو آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ نے دی ہے، تو آپ کیوں وہم کر رہی ہو بلا وجہ؟ اور اگر آپ نے جب کہہ دیا تھا نہیں دی، تو اس کو چاہیے تھا کہ پھر وہ اصرار کرتا یا وہ آپ سے ثبوت مانگتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے وہمی بہت ہیں. ہم دین پہ جب آتے ہیں نا، تو یہ خاتون کی بات نہیں کر رہا، جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، وہم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بھائی اسلام تو ملت بیضا سمحا، صاف ستھرا سیدھا سادہ دین ہے، جن میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا حکم، زکات ہے، صدقات و خیرات ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرنا. یہ جو موٹی موٹی دین کی چیزیں یہ ہیں، ان میں بہت زیادہ وہمی. وضو کو دیکھو نا، وضو کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں وضو میں بیٹھے رہتے ہیں وہمی لوگ. تو پھر ادب تمیز میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، ادب یہ نہ ہو جائے، یہ بے ادبی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی، بہت زیادہ چیزوں کو مسلط کیا ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ زمین پہ دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں، کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو میں اٹھا لوں. میں نے کہا بھائی جاتے ہوئے کہیں نظر پڑ جائے، کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے نیچے پڑا ہوا ہے تو اٹھا لو، دیکھتے ہوئے جانا، کہیں لکھا ہوا نہ ہو، ایسا تو زندگی مصیبت بن جائے گی. دیکھو ایک چیونٹی بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، بلا وجہ. لیکن چیونٹیوں کو بچانے کی فکر میں لگے رہنا یہ بیوقوفی ہے. جب آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو کہیں چیونٹی نہ آ جائے، دیکھتے ہوئے جا رہے ہو میرے پاؤں کے نیچے چیونٹی نہ آ جائے، تو یہ زیادتی ہوگی بھائی. خود سے بلا وجہ کسی جانور کو مت مارو. اب جا رہے ہو تو آ گیا تو آ گیا، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے قربانی پر لیا، مگر اس سال چھوٹا ہے، دو دانت کا نہیں ہے، تو اس کے لیے زکات کا مسئلہ سمجھا دیں. زکات دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ اس نے یہ خریدا تھا بیچنے کے لیے. تو ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو، اس پہ زکات دینی پڑتی ہے. تو جس تاریخ کو آپ کی زکات نکلتی ہے اس دن دیکھیں بچے کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اگرچہ دو دانت کا نہیں ہوا لیکن والی ویلیو کیا ہے, جتنی ویلیو ہوگی اس پہ زکات دینی پڑے گی. کسی کو زکات دی تو اس نے لیتے وقت کہا کہ اس سے آپ کی ضرورت یا دعوت وغیرہ پر بھی خرچ کروں گا, کیا یہ زکات دینے پر ادا ہو جائے گی جبکہ ہمیں کچھ مفاد بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ اس نیت سے نہ دیں کہ یہ مجھ پہ خرچ کرے, پھر ناجائز ہے, پھر زکات نہیں ہے. آپ نے اس کو دے دی, وہ جو مرضی کرے, وہ آپ کی دعوت ہی کر دے ان پیسوں سے, وہ آپ ہی کو کھلا دے تو اس کا مال ہے, جو چاہے کرے. میرے بھائی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کسی نے زکات ادا کی اور انتہائی غریب ہو گیا تو کیا اسے زکات دی جا سکتی ہے؟ یعنی زکات دینے کے بعد خود غریب ہو گیا, جب غریب ہو گیا تو دی جا سکتی ہے اس کو بھی. رمضان میں کیے جانے والے معمولات پر بیان فرما دیں. آپ پر اعتراض ہے کہ دعاؤں اور معمولات پر توجہ نہیں دلاتے, اعتراض کرتے رہو بیٹھ کے. کئی بار میں معمولات پر بیان کر چکا ہوں رمضان میں بھی, اور اعتکاف والوں کو تو ہمارے ہاں الگ سے معمولات بتائے جاتے ہیں. البتہ معمولات کے بارے میں میرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پہ فورس نہیں کرتا. جیسے ہمارے یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں, جو بیٹھنا چاہیں بھی اسے رجسٹریشن کروا لیں, اعتکاف کی فارم شاید باہر مل رہے تو بتا دیتا ہوں, زبردستی نہیں کرواتا. کیونکہ اس وقت لوگوں کا جو دینی لیول ہے بہت گر چکا ہے, تو بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیں, فرض نماز سنت موقع پڑھ لیں, بڑی بات ہے. باقی معمولات کی بات پھر آگے شروع ہوتی ہے. تو وہ آؤ بیٹھو خوشبو لگا کے انشاءاللہ. ویسے باقی رمضان میں کرنے کے جو معمولات ہیں, تراویح پڑھیں پوری پابندی سے, پھر تہجد بھی پڑھیں. صحیح حدیث ہے غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, حضرت عمر نے تراویح جب جماعت سے شروع کرائی تو جب حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے تو جب لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا آپ بہت خوش ہوئے, لیکن آپ نے ایک بات فرمائی, والتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون. فرمایا جس نماز سے تم سو رہے ہو وہ افضل ہے اس نماز سے جو تم پڑھ رہے ہو. تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ تراویح اتنی لمبی نہ ہو یا ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تہجد ہی چھوڑ دو. اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی نظر میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی تہجد والی حدیثیں اٹھا کے تراویح پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے. وہ تہجد کی بات ہے بھائی, وہ تراویح کی بات نہیں ہے. اور اگر وہ تراویح بھی وہی ہے تو پھر رمضان کی فضیلت کیا ہوئی؟ یہ جو حدیث میں بار بار قیام رمضان قیام رمضان قیام رمضان, محدثین تہجد کا الگ باب باندھتے ہیں, قیام رمضان کا الگ باندھتے ہیں. اگر تراویح تہجد ہی ہوتی تو محدثین تہجد کا الگ باب نہ الگ باب اور قیام رمضان کا الگ باب نہ باندھتے, وہ تہجد ہی میں تراویح کے فضائل بیان کرتے, جیسے کہ امام بخاری نے تہجد ہی میں تراویح کی فضیلت بیان کر دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری جو باب لے کر آتے ہیں نا, اس کے لیے اس باب سے مناسبت ضروری نہیں ہے. جس نے بھی بخاری پڑھی ہے پڑھائی ہے وہ جانتا ہے کہ امام بخاری جب کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ حدیث اس عنوان کے تحت آ رہی ہو. یہ امام بخاری کی عادت ہے. امام بخاری بدر کا باب قائم کرتے ہیں, اس میں بدر کی حدیثیں ہی نہیں ہیں, صرف وہ صحابی کی ہیں جو بدری تھے, وہ راوی وہ صحابی آ رہے ہیں. تو جو جس کو ذرا سی بھی امام بخاری کی عادت کا پتا ہوگا نا, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری نے قیام اللیل کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی, یا تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے. یہ وہ شخص یہ بات کر سکتا ہے جس کو بخاری کی الف بے بھی نہیں پتا. امام بخاری تو بعض دفعہ ایک باب باندھتے ہیں, ذرا سی بھی کہیں سے مناسبت ہوتی ہے حدیث لے آتے ہیں, حالانکہ اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ہمارے اہل حدیث بھائی بار بار ہمیں دیکھو امام بخاری نے تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی, اس سے پتا چلتا ہے تراویح اور تہجد ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, اتنے سارے محدثین, اور خود امام بخاری تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ اگر تہجد ایک ہی چیز ہے تو تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ تو بہت سارے محدثین قیام رمضان قیام رمضان الگ ہے. اگر یہ تہجد ہی ہوتی تو قیام رمضان کے نام سے الگ باب محدثین نہ باندھتے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ تہجد ہی ہے, لیکن رمضان میں تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کو الگ سے قیام رمضان کا باب باندھا گیا. تو بھائی رمضان میں صرف تہجد کی فضیلت نہیں, صدقے کی فضیلت بھی بہت زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. حدیث کا مفہوم ہے. تو صدقے کی فضیلت بھی تو بہت زیادہ ہے, لیکن صدقات رمضان کے نام سے محدثین نے باب باندھا کہ ایک نارمل صدقہ ہوتا ہے, ایک صدقہ رمضان. کیوں نہیں باندھا؟ اس لیے کہ رمضان کا صدقہ کوئی الگ نہیں ہے, وہی صدقہ جو عام دنوں میں کرتے ہو, رمضان میں اس کی فضیلت زیادہ. تو وہی تہجد جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں, اگر رمضان میں اسی کی فضیلت زیادہ ہوتی, تراویح الگ سے کوئی نہ ہوتی, تو پھر قیام رمضان کا باب ہی نہ باندھتے. تہجد ہی کے فضائل میں رمضان میں تہجد کی فضیلت کو زیادہ بیان کر دیا جاتا. جیسے صدقے کا باب ہوتا ہے, رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا اور الگ سے باب نہیں باندھا جاتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے محدثین جو قیام رمضان الگ سے باب باندھتے ہیں یہ بتانے کے لیے, بھائی یہ وہ قیام نہیں ہے جو روزانہ ہوتا ہے, جو عام دنوں میں پڑھتے ہو, یہ الگ سے قیام ہے, اس کے احکام بھی الگ سے ہیں, اس کی رکعتیں بھی متعین ہیں, اس میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, یہ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہو آپ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ مسجد میں جماعت سے قائم ہوگی. تو حضرت عمر کا بھی یہی قول, حضرت عمر نے کیا فرمایا جب لوگ تراویح پڑھ رہے تھے, واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون, کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے, کیونکہ صحابہ میں وہ تراویح پڑھ رہے تھے, تہجد میں سو جاتے تھے, اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی. تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا, یہ پڑھ رہے ہو لیکن اس سے غافل مت ہو, وہ بھی پڑھو. تو اور وہ تو پورے سال پڑھی جاتی ہے, رمضان میں اس کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے تہجد کی, اور یہ تراویح الگ سے ہے. تو اس لیے رمضان میں سب سے ایک اہم کام کیا ہے, تراویح کی نماز, جو رمضان کی خاصیت ہے. چاند نظر آتے یہ نماز غائب ہو جاتی ہے, اگر یہ تہجد ہوتی تو چاند نظر آتے غائب نہ ہوتی. تو میں اہل حدیث سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر یہ وہی ہے تہجد, تو رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ نا جو میرا اصل سوال تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ عام دنوں میں بھی آٹھ سنت اور رمضان میں بھی آٹھ سنت, بلکہ آپ نے تو رمضان میں تہجد کی ویلیو اور گرا دی. عام دنوں میں آپ رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہو, رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو, تو رمضان کی ویلیو بڑھائی ہے یا گھٹا دی؟ اصل تو آخری وقت میں تہجد, رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو, تو یہ عجیب سی بات ہے یار, پھر رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آخر میں ہی پڑھتے رہتے آپ. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور کے خلاف یا اجماع کے خلاف جاتے ہیں نا, تو آپ پہ کچھ ایسے ایسے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. اس لیے جمہوری کی ماننے میں ہی خیر ہے, جبکہ وہ دلیل کے لحاظ سے بھی مضبوط ہے. تو رمضان کے معمولات بتا رہا تھا آپ کو. سب سے پہلا معمول کیا ہے؟ روزہ تو رکھنا ہی ہے, اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ تراویح. پھر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اٹھے ہی ہوتے ہیں, تہجد. کیونکہ حضرت عمر نے تراویح شروع کی لیکن انہوں نے حکم دیا کہ تہجد کو مت بھولنا تراویح کی وجہ سے, تو تراویح الگ سے پڑھیں, او تہجد الگ سے پڑھیں آپ رمضان میں. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ صبح و شام سو سو دفعہ کلمے کا معمول بنا لو, سو دفعہ درود شریف, سو دفعہ استغفار, سو دفعہ تیسرا کلمہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, جس کو چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت, وہو حی لا یموت, وہو علی کل شیء قدیر, کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے. کچھ نہیں ہوتا, دس دفعہ استغفار, دس دفعہ درود شریف اور سو دفعہ کلمہ پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, صبح بھی اور شام کو بھی. دوسرا کام رمضان میں تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے, لیکن محدثین نے تلاوت رمضان کے نام سے الگ باب نہیں باندھا, کیونکہ یہ وہی تلاوت تھی جس کی مقدار بڑھ جاتی تھی, لیکن قیام رمضان کا باب الگ سے باندھا ہے. تو یہ وہی, تو تلاوت کو بڑھانا ہے رمضان میں. تیسرا کام صدقات و خیرات, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت صدقہ کیا کرتے تھے, صدقے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. دیکھو کمپنیاں جب پیکج دیتی ہیں تو لوگ اس پیکج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کیا خیال ہے بھائی, سیل لگی ہوئی ہے بھائی, فلاں اسٹور نے کیا کیا کہ بھائی سیل لگی ہوئی ہے, جو چیزوں کی قیمتیں 5,000 تھیں 2,500 پہ آئی ہوئی ہیں, تو سیل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو رمضان میں نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف, ایک ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں صدقہ کرو گے ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. تو تہجد ہے, صدقہ خیرات ہے, صبح شام سو سو کی تسبیحات, اور ایک آخری کام دعاؤں کی کثرت. 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا کا معمول بناؤ, رمضان میں عادت ڈالو اس کی, 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا. سمجھتے ہو؟ اس میں یہ نہیں دیکھو قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, مانگنے کی عادت ڈالو. دیکھو جو دنیا میں بھکاری ہوتے ہیں نا مانگنے والے, ان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ میں نے بھکاریوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ بھیک مانگنا چھوڑی ہو انہوں نے, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی, پھر بھی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ انسان کو جب انسان سے مانگنے کی عادت پڑے تو یہ بہت بری بات ہے. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو اللہ سے مانگتے ہیں نا, ان کو ضرورت محسوس ہو یا نہ ہو, اللہ سے مانگنے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ بڑا خاندانی کام ہو جاتا ہے جب اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے. پھر ان کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ مانگے نہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, بات بات پہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, اتنی لمبی ہاتھ اٹھاتے ہیں, اتنی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. کیا ہوا بھائی, گاڑ سے نہ الجھے, کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خیر کرے یار. تو بائکیج دو گاڑیاں چوری ہوئی ہیں ابھی جمعے کے بیان ہیں. اللہ خیر کرے. اگلے ہفتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ دو تین بندے کھڑے کر دیں گے انشاءاللہ, جو بائکوں کی اور گاڑیوں کی حفاظت پہ مامور ہوں. تو کیونکہ کراؤڈ آج بہت زیادہ تھا, رمضان میں ہوتا ہے بہت زیادہ رش, تو یہ انشاءاللہ ہم بناتے ہیں اسی ہفتے, یہ کر لیں گے تاکہ یہ گاڑیاں چوری اور بائکیں چوری کی شکایت نہ آئے. باقی وہ کیمرے میں دیکھ لیں, جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ دکھا دیں گے, اس میں یہ تو پتا چل جائے گا نا کہ. اچھا چلے مفتی صاحب, اسلام 360. ہاں دعاؤں کی کثرت, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دعائیں کثرت سے مانگیں. یہ کہہ رہے مجھ سے, آپ اسلام 360 اپلیکیشن میں قرآن کے ترجمے تو بتائیں کہ کن کن اشخاص نے کیے, مگر حدیث کے ترجمے کس نے کیے یہ نہیں پتا, اور جو حدیث اصحاب پر یا ان کے خلاف دی جاتی ہے ان کے ترجمے بہت عجیب ہوتے ہیں, ایک بار ضرور دیکھیے گا. اسلام 360 نے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لی ہے. اس نے کہا بھائی میں نے مختلف اسکالرز کے ترجمے ڈال دیے ہیں, اب کون سا ترجمہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو وہ تو بری ذمہ ہو گئے. تو ابھی آپ خود سوچو, علماء سے پوچھ لو بھائی اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہو. عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرنے جائے اور امام صاحب تراوی کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس صورت میں وہ شخص کیا کرے؟ اس سوال کا جواب ایک امام اہل حدیث نے یہ دیا کہ وہ امام کے ساتھ تراوی میں شامل ہو جائے اس نیت کے ساتھ کہ وہ عشاء کی فرض نماز ادا کر رہا ہے, اور جب امام سلام پھیرے تو اپنی تیسری اور چوتھی رکعت کرے. آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے, نفل کے پیچھے فرض نماز کی اجازت نہیں ہے. وہ لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں, ایک صحابی رسول پہلے نماز پڑھتے تھے پھر آ کے اپنی قوم کو بھی نماز پڑھایا کرتے تھے, تو ہمیں نہیں پتا وہ پہلی والی نماز فرض ہوتی تھی یا پہلے والی ہو سکتا ہے نفل ہوتی ہو. تو ہمارے جیسے کہ یہ جائز نہیں ہے. آپ عشاء اپنی الگ پڑھ لیں اور پھر امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں. مفتی صاحب اگر نماز پڑھتے ہوئے ذہن گندا ہو جائے بے دھیانی میں, اور کوئی سوال پوچھ رہا ہوں کسی نے؟ دیکھو یہ جو شہوانی خیال آتے ہیں اور اس سے جو خطرہ وغیرہ نکل جائے, اس سے غسل فرض نہیں ہوتا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا, دوبارہ وضو کرنا پڑے گا.
سب میرا یہ سوال تھا, جب نکاح کے دوران
قریب
نکاح کے دوران لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے قبول ہے, تو طلاق کے دوران کیوں پوچھا نہیں جاتا لڑکی سے؟
بہت اچھا سوال کیا بھائی نے, کہہ رہے نکاح کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے قبول ہے, طلاق کے وقت کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے؟ یہی اسی بات کا جواب ہے کہ عورت کے پاس یک طرفہ خلا کا حق نہیں ہے. یہ خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حق ہوتا تو اس سے بھی قبولوایا جاتا. تو طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے, اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے, باقی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. تو باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں, مصلحتیں کیا ہیں؟ کل میرا وہ خلا والا کلپ نہیں جو جہلم والی سرکار کے خلاف میں نے چلایا تھا, اس کا بیچ سے کسی نے کلپ کاٹ کے چلایا ہوا تھا. اتنی گالیاں عورتوں نے مجھے دی ہوئی کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو ہے ہی. ایک آدمی نے ڈنگ کی بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر عورت کے پاس یہ حق آ گیا تو جو تھوڑے سے مرد شادی شدہ رہ گئے وہ بھی رنڈوے ہو جائیں گے. شکر کرو نہیں ہے عورت کے پاس ڈیورس کا حق. اور عدالتوں کے پاس بھی نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. اب وہ اہل حدیث لوگ بولتے ہیں خلا طلاق تھوڑی ہے بھائی, جو بھی ہے نکاح نہیں ختم کر سکتا. نکاح ختم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, او بیدہ عقدۃ النکاح. اللہ نے شوہر کو یہ کہا ہے کہ اس کے پاس نکاح کی گرہ اسی کے ہاتھ میں. اب اہل حدیثوں نے بھی وہ انجینئر والی باتیں شروع کر دی ہیں. ایک تو اہل حدیثوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ان میں کوئی ریلائبل مفتی ہے کون, کوئی. اور میں نے پورا مدلل دلائل سے کلپ ریکارڈ کروایا, اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. فوراً بس ان کے پاس ایک ہی منجن ہوتا ہے, یہ تو حنفی ہیں, یہ تو مقلد ہیں. بھائی جب ہم اہل حدیث سے بات کریں گے کہ تو حنفیت کی بات نہیں کرتے, پھر ہم آپ کے سامنے ہم قرآن و سنت کے دلائل دیں گے. دیکھو جب میں کسی ایتھیسٹ سے کے سامنے خدا کے وجود کے دلائل دوں گا تو قرآن سے تھوڑی دوں گا, میں تو سائنس سے دوں گا, کیونکہ وہ کہاں قرآن کو مانتا ہے. تو اہل حدیث تھوڑی فقہ حنفی کو مانتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کے قول پیش کروں. جس چیز کو وہ مانتے ہیں میں وہاں سے دلیل دوں گا. اہل حدیث کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, تو جب میں اہل حدیث سے خطاب کروں گا تو دلیل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و حدیث سے. تو انجینئر تھوڑی ابو حنیفہ کو مانتا ہے. تو جب میں انجینئر کے خلاف عدالتی خلا ریکارڈ کرواؤں گا تو امام حنیفہ کی بات تھوڑی کروں گا میں. میں بات اس کی کروں گا جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں. وہ کہتا ہے میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں, تو میں دلائل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و سنت سے. تو پورے کھلے والے کلپ میں نے قرآن و سنت سے دلائل دیے. تو نہ اہل حدیث کے پاس اس کا کوئی جواب ہے, بس پھینکتے رہو. یہ عجیب لوگ ہیں یار, خود جتنی مرضی اندھی تقلید کریں یہ مقلد نہیں بنتے. ہم قرآن و سنت سے دلائل کے انبار لگا دے تو وہ پھر بھی یہ حنفی ہیں. چونکہ حنفی ہیں تو وہ حنفی والی باتیں کریں گے. ابے ہم تمہیں قرآن و سنت سے دلائل دے رہے بھائی, اور حنفی ہم ہے بھی اسی وجہ سے کہ حناف میں دلائل کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ قرآن و سنت سے. تبھی تو ہم حنفی ہیں. اگر تورات انجیل سے لے رہے ہوتے پھر ہم نہیں حنفی ہوتے. اور امام حنیفہ کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے, ہمارے اندھی تقلید ہے ہی نہیں. بعض چیزوں میں اگر ہمیں پتہ چل گیا امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچی تھی تو ہم نے ابو حنیفہ کے قول لیا ہی نہیں اس میں, تو اندھی تقلید کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو وہ پہلے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں. وہ آپ کے مشورے پہ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے مشورے چھوڑو. نہیں بھائی, ہمارے ایک اکابر کا سلسلہ ہے, علماء ہے, انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا اس میں, جب دیکھا کہ بھائی اس میں امام صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے, چھوڑ دیے امام صاحب کا قول. تو یہ سارا پروپیگنڈا ہے. امام صاحب تک ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو. تو جب دیکھا بھائی سری حدیث ہے تو اب پھر رفع الیدین پر آتے ہیں کہ رفع الیدین میں سری حدیثیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ رفع الیدین میں ہم حدیثیں نہیں چھوڑتے. ہم رفع الیدین کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں جو امام مالک نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں بات کی ہے. امام مالک کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں لائے ہیں, لیکن کہتے ہیں مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے آخری عمر میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے تھے, ورنہ یہ سارے مدینہ والے ہاتھ باندھنا نہ چھوڑتے. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. تو بالکل یہی ہمارا رفع الیدین کے بارے میں ہے. بھائی نبی نے کیا ہے رفع الیدین, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن دو سردوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا. تو بھائی جیسے وہ چھوڑ دیا نبی نے تو باقی بھی چھوڑ دیا. کیا دلیل ہے مدینہ والوں اور کوفہ والوں کا عمل؟ اہل کوفہ کے بارے میں صحیح سنجتے ہیں کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اور مدینہ والوں کے بارے میں امام مالک کی گواہی ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو وہ سارے حدیث کے منکر ہو گئے. تو نبی کی آخری نماز تو کوفہ اور مدینہ ہی میں گئی ہے. کوفہ میں اس لیے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا, پھر حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا, 1400 صحابہ کو لے گئے. تو علم کا مرکز کوفہ اور مدینہ یہ دو جگہ تھی. تو جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ کوفہ والے بھی نہیں کر رہے اور مدینہ والے بھی نہیں کر رہے, تو اٹ مینز کہ نبی نے آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا. تو اور سب سے بڑی بات, امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمیزی. امام ترمیزی جب رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے تو کہنے لگے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض صحابہ کا قول ہے اصحاب علم میں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لے کر آئے عبداللہ بن مسعود کی تو کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہی صحابہ میں بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. یہ کسی حنفی کی گواہی نہیں ہے, یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی گواہی ہے, سمجھتے ہو؟ اور امت کی میں من حیث الامہ اگر دیکھا جائے, اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, سنیوں کی جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں, تو ہر دور میں رفع الیدین نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ رہے ہیں. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمارے خلاف وہ حدیثیں پیش کرنا بخاری کی کہ دیکھو نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا ہے رفع الیدین, یہ حدیثیں ہمارے خلاف اس لیے حجت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہے نبی نے نہیں کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے بھائی کیا ہے چھوڑ دیا ہے آخر عمر میں, اور اس پہ قرائن ہے, بہت واضح قرائن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے نا. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ علامہ ناصر البانی اس حدیث کی بیس پہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل بھی تھے. تو ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں جو ان دو سردوں کے درمیان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, جو اس کا جواب ہے وہ باقی رفع الیدین میں بھی ہمارا وہی جواب ہے. اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے کہ رفع الیدین پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں, لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایمان کفر کا مسئلہ تو بنایا انہوں نے, ہم نے تھوڑی بنایا ہے مسئلہ. ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں, امام حنیفہ کی رائے اگر کہیں کمزور تھی نا تو ان کے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہے اس میں. جن مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ کی موافقت کی ہے وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود مجتہد تھے. ایک تہائی مسائل میں کہا جاتا ہے ایک تہائی یا دو تہائی جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام حنیفہ کی مسائل میں خلاف گئے ہیں. تو جن مسائل میں یہ تینوں امام جمع ہو جائے نا تو یہ بہت مضبوط رائے ہوتی ہے پھر. تو رفع الیدین نہ کرنے میں امام محمد کا بھی وہی موقف ہے اور امام ابو یوسف کا بھی وہی موقف ہے جو امام حنیفہ کا موقف ہے. ان کے تو سفر بھی مکہ مدینہ ہوئے تھے اس دور میں, یہ سب امام مالک سے مل کے آئے ہیں. وہاں جا کے تابعین تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو رفع الیدین کی حدیث ہی نہیں ملی ہوگی, وہ بھائی صاحب یہ اس دور کے لوگ ہیں جو تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ تو تابعی تھے, اور چلو نہیں فرض کر لو تابعی نہیں تھے تو تابعین کو تو دیکھا تھا نا آپ نے. ہزاروں تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ان لوگوں نے. یہ تو سندوں کے محتاج ہی نہیں تھے, ان کا تو علم مشاہدے پر مبنی تھا. تو اس مسئلے کو اہل حدیث نے بہت بڑھا لیا رفع الیدین کے مسئلے کو, ایمان کفر کا مسئلہ بنا لیا. تو ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے آپ کر لو, ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. جو نہیں کر رہا تو اس کو آپ یہ کہنا کہ سنت کا منکر ہے, اندھا مقلد ہے. تو یہ آپ کی باتیں ہیں جو آپ کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا اس میں گڑبڑ ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری کی ایک الگ سے رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. جیسے الادب المفرد امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے, اس کی حدیثیں بخاری کے ٹکر کی نہیں ہے, وہ ایک الگ رسالہ ہے. اس میں صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, حسن بھی ہے, ہر طرح کی ہے. تو اسی طرح امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی بخاری کا لیول لگا کے چلا دیتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ بخاری میں, حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی. وہ ایک الگ رسالہ ہے امام بخاری کا جو بخاری کے ٹکر کا نہیں ہے, اس میں ہوتی ہیں وہ. تو مسئلہ اتنی سنگین نوعیت کا نہیں, ان لوگوں نے بنا دیا بہت زیادہ اس کو. تو بات کیا کر رہا تھا میں, ہاں تو وہ خلا کی بات کر رہا تھا. انہوں بھائی نے طلاق کا مسئلہ پوچھا نا, تو خلا وہ میرا پورا کلپ گیا ہے. وہ ابھی بےچارے وہ زبیر صاحب ہیں, وہ خلیل الرحمان صاحب, کیا نام ہے, قاری خلیل الرحمان, ان کا بھی کلپ آ گیا کہ عدالت بھی خلا دے سکتی ہے. خلا عورت کا رائٹ ہے, رائٹ کا یہ مطلب کہ جب چاہو عورت لے سکتی ہے, گناہگار ہوگی لیکن ہو جائے گا خلا. پھر وہ حافظ احمد صاحب ہیں ان کا بھی, میں تو ان لوگ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا, کیا حافظ زبیر احمد. میں نے کہا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بالکل ہی سطحی باتیں, اور دلائل بھی سطحی. تو میرا کلپ چلا ہے, اس کو بھی چلائے آگے, کیونکہ لوگ اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں بھائی. اس سے مجھے کوئی اہل حدیث سے کوئی بغض نہیں ہے, لیکن گھر ٹوٹ رہے ہیں اس سے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورتیں اٹھ اٹھ کے جا رہی ہیں دال سے ٹھک ٹھک ٹھک. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ گیا, میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے. شریعت نے عدالت کو اتنے اختیارات دے دیے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے نکاح سے جب چاہیں خارج کرتے ہیں. بھائی تم کہاں سے آئے ہو یار تم. تو خلا دو طرفہ معاہدہ ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور یہ معاہدہ ہے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں دلائل کے نا اس سے متاثر نہ ہوا کریں, اس کے صرف الفاظوں کے بکھیڑوں سے ڈیپ میں جا کے. طلاق ثلاث پہ جب میں بات کرتا ہوں, قرآن و سنت کے حوالے دیتا ہوں, صحابہ کے حوالے دیتا ہوں. وہ میرا کون سا تفسیر کے لیکچر میں, میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک سات لیکچر سے تین طلاق کے مسئلے پر ہیں. دو اور دو چار کی طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اس مسئلے میں نے, کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, صحابہ کیا کہہ رہے ہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں اکٹھی تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، بالکل کلیئر کر دیا اس میں، وہ سن لو آپ جا کے، وہ آپ دیکھتے نہیں ہو پھر باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے، تو اس جواب میں کیا ریکارڈ کرواتے ہیں اہل حدیث لوگ، یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. او بھائی صاحب قرآن و سنت کا حوالہ دو یار، پہلے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تین اکٹھی ایک ہوتی ہیں، پھر حدیث بتاؤ، حدیث کا لفظ بلفظ ترجمہ کرو، اس ترجمے میں گڑبڑ اپنی طرف سے الفاظ بعد میں ایڈ کر لینا، پہلے جو ترجمہ ہے نا وہ کرو، ترجمہ میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو عورت کو اس لیے قبولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ رائٹ اللہ نے نکاح ختم کرنے کا کس کو دیا ہے، مرد کو. یہاں سیکولر لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں، لبرل انٹیاں، لو بھائی ہمیں تو اسلام نے دبایا ہوا ہے، سارے حقوق کس کو دے دیے، مردوں کو دے دیے. بھائی یہ اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے مرد کو طلاق کا رائٹ دیا ہے، کیونکہ اگر آپ کو بھی رائٹ دے دیا جاتا نا تو پھر آدمی آپ کو گرل فرینڈ کے طور پر، آپ اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ گرل فرینڈ کے طور پر، اس کو پتا ہوتا کہ کبھی بھی چاہے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، وہ ٹائم پورا کرتا، ٹائم پاس کرتا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا آپ کو، وہ جیسے گورے کرتے ہیں، گورے 50 سال میں شادی کرتے ہیں اور بڑی وفا بتاتے ہیں، ایکچولی ہم کتنے اچھے ہیں، دیکھو ہم نے جب شادی کی تو نبھایا ہے، کمبختو تم 50 سال کے بڈھے ہو گئے، نبھا کے کیا تیر مار دیا تم نے یار. تو ہم ہمارے لونڈے لپاڑے جو 18-18 سال میں شادیاں کر کے زندگی بھر نبھاتے ہیں ایسے، یہ دیکھو لونڈا بیٹھا ہوا، کتنے سال میں تمہاری شادی ہوئی، 21 دیر ہو گئی، فائدہ نہیں ہے. ہماری بھانجی سے ہی نکاح ہوا ہے اس کا، اس کی بھی عمر کم تھی، یہ 21 سال کا، وہ میرا خیال ہے 17-18 سال کی ہوگی، تو ماشاءاللہ اللہ برکت دے، یہی تو عمر ہے شادی کی، جذبات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ بیڑا غرق ان بیچاروں کا، اب نہ اولاد نہ محبتیں، بڈھے بڈھے ہو کے کمبخت شادی کر کے تیر مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اب اگر اللہ نے اس کی بیوی کو بھی رائٹ دیا ہوا ہوتا، 3 سال بھی بمشکل نکالتا ہی ہے. اب کتنے سال کا ہے بھائی، 2 دانت کا ہو گئے؟ اچھا تو بھائی کیونکہ آدمی کہتا بھائی کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو انسان اپنی جس چیز کے یہ احساس ہوتا ہے نا میری ہے میری ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، تبھی تو کرائے کے مکان کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، اور اپنے مکان کو کیسا بنائے، جو ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بناتا ہے اس میں سریا بھی پورا ڈالے گا، اس میں اگر آپ دیوار پہ کیل ٹھوکو گے تو پلستر گرے گا بھی نہیں، دوسرے کے لیے جو بنائے گا اس کا دیکھا کیسے بیڑا غرق کرتا ہے، کرایہ دار کو گھر دو بیڑا غرق کر کے نکل، بیڑا غرق کر دے گا وہ. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے، بے شک ابھی کتنی محبتوں کے دعوے کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس بھی رائٹ ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے ٹائم پاس کرو میرے بھائی، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا، بس اپنی جنسی خواہش کے لیے رکھے گا اس کو. تو یہ مرد کو یہی احساس بیوی پہ خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے، یار یہ میری ہے، یہ عدالت کی نہیں ہے، یہ قاری خلیل، کیا نام ہے، قاری خلیل الرحمان صاحب کی بھی نہیں ہے یہ، اور وہ حافظ کیا نام ہے، حافظ زبیر صاحب کی بھی نہیں ہے یہ، جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں جائے گی. حافظ زبیر صاحب کو یہ حق نہیں ہے، کیونکہ حافظ زبیر صاحب نے فتویٰ دیا ہے ابھی کہ کسی کی بیوی کے بارے میں ہو گیا نکاح ختم، اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بیوی نے ایڈریس بھی غلط ڈالا ہے نوٹس بھیجنے کے لیے، پھر بھی بس ہو گیا، عدالت نے فیصلہ کر دیا تو ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک ہی تو چیز ہے میرے بھائی جس پہ ہمیں کنٹرول دیا ہے. ہاں اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم میں کورٹ کو تنسیخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کے بیسک رائٹ ہی پورے نہیں کر رہے، کیونکہ وہ رکھیل تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی. تو آپ اگر بیسک رائٹ پورے کر رہے ہو پھر کوئی نہیں چھوڑا سکتا آپ کو اس سے، کسی کے باپ خدا نے، کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ آج تک کوئی جج جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا جج جنا نہیں ہے جو آپ کا نکاح ختم کرا دے. اگر ختم کرائے گا تو پاکستان کے قانون میں ہوگا، خدائی قانون میں وہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کورٹ سے جب کوئی عورتیں خلع لے کے آتی ہیں اور آپ سے شادی کریں تو آپ فوراً شادی نہ کر لیا کریں، اس خلع کے پیپر کو کسی مستند دارالافتاء میں بھیجیں، مستند کہ یہ خلع صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو ورنہ کسی کی بیوی سے شادی کرنے سے شادی ہوتی نہیں ہے، زنا کا گناہ ملتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی، تو یہ شکر کرو اللہ نے مرد کو رائٹ دیا ہے، تو وہ رائٹ دینے کی وجہ سے ہی مرد پھر وہ، اس میں خواتین کہتی ہیں پھر مرد کو بھی جو رائٹ دے دیا تو ہم کیوں وفا کریں، وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ اتنی آرام سے نہیں چھوڑے گا، اس میں برداشت زیادہ ہے. اور جب کوئی انسان کو بتا دیا جائے یہ تمہاری اپنی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا بھی کیا ہوتا ہے، مشکل. دیکھو آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر ہے, آپ کو ہر وقت یہ حق ہے کہ آپ مجھے گفٹ دے دیں, آپ دے دو گے؟ چابیاں پکڑا دیں گے, آپ دیں؟ آپ کو پتا ہے میری چیز ہے بھائی, میں کیوں دوں مفتی صاحب کو, اور میں بھی نہیں دوں گا اگر میرے پاس ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا میں اپنی بیوی چھوڑوں گا, تو اس کو پتا ہے خالی چھوڑوں گا نہیں, دوسرا قبضہ کرے گا اس پہ, ٹھیک ہے نا, دوسرا شادی کر لے گا اس سے. تو اس لیے مرد کے لیے طلاق دینا آسان کام نہیں ہے. تبھی تو اکثر ہم نے دیکھا تین طلاق دے کے رو ہی رہے ہوتے ہیں, آج تک کوئی خوش نہیں دیکھا میں نے. اسی وجہ سے کہتا ہوں زبانوں پہ کنٹرول کرو. طلاق کے علاوہ بہت سارے مسئلے ہیں, حل ہیں بھائی. طلاق پہ تو بہت اینڈ میں آتا ہے, اور تین طلاقوں کو ناجائز بھی اسلام نے اسی وجہ سے قرار دیا کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑے مت مارو. اور کوئی سوال؟ صدقہ فطر, صدقہ فطر بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو ہے, اور جامع ترشید کی تحقیق ہے 2.25 کلو, تو دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. گندم 2.25 کلو, کھجور دینا چاہو تو 4.5 کلو, جو دینا چاہو تو بھی 4.5 کلو, کشمش دینا چاہو تو بھی 4.5 کلو, کھجور دینا چاہو تو 2.25 کلو, گندم دینا چاہو تو 2.25 کلو. گندم شریعت نے کم اس لیے رکھی ہے کہ وہ اس زمانے کی گندم بڑی پاورفل ہوا کرتی تھی, اب تو گندم صرف کاربوہائیڈریٹ کا ایک مجموعہ رہ گئی ہے. جو ہائیبریڈ گندم آ رہی ہے نا, یہ آج کل نقصان کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ زیادہ دے رہی ہے. بہرحال دینی 2.25 کلو ہی پڑے گی اگر گندم. ہاں رمضان میں پہلے سے بھی دے سکتے ہیں, عید سے پہلے دینے زیادہ اچھا ہے. اور یہ بھی ایک صدقہ فطر کتنی خاندانی چیز ہے. دیکھو آپ اپنے آپ کے جتنے بھی بچے ہیں نا, ان سب کی طرف سے دینی پڑے گی آپ کو جو آپ کی کفالت میں ہے. جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا صدقہ زیادہ ہے. اور یہ صدقہ فطر عید کے دن واجب ہوتا ہے, پہلے بھی دے سکتے ہو ایڈوانس میں, لیکن واجب کب ہوتا ہے؟ عید کے دن. یعنی جس نے عید الفطر کا دن نہیں دیکھا اس پر صدقہ واجب نہیں ہے. تو عید کے دن پینلٹیاں لگتی ہیں, یہ شکرانے ہوتے ہیں, شکرانے, تبھی اس کو شکرانے کا صدقہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے بچے ہیں لہٰذا آپ کے صدقہ زیادہ ہے. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے شریعت میں زیادہ بچے نعمت ہیں, جرمانہ بولو نہیں. اللہ نے کہا جتنے زیادہ بچے ہیں تجھے شکر کے طور پر اتنا زیادہ صدقہ دینا پڑے گا, پھر اتنے بچے ہیں. تو میرا تو آدھی جائیداد صدقہ فطر میں مجھے لگ رہا ہے نکل جائے گی, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی شریعت کا ایک مزاج ہے کہ تمہارے بچے زیادہ ہیں تو تمہارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں, لہذا تم عید کے دن ان سب کا شکر بھی شکرانہ بھی زیادہ نکالو گے. یہ جرمانہ نہیں ہے. عید کے دن جرمانے ہوتے تو عید کا دن کس بات کا ہوتا, یہ شکرانہ ہے. لہذا تمہارے ماتحت جتنے بچے ہیں, اللہ کہتے ہیں اتنے سارے بچے تمہارے ذریعے پلوا رہا ہوں میں, اور سب تمہارے ہیں, تو سب کا صدقہ نکالو. فیملی پلاننگ والے بولیں گے کیوں اتنے, غربت مہنگائی کمبختو, تم نے مہنگائی میں اضافہ کیا, تم پہ تو پینلٹی لگے گی, جرمانہ دو. اللہ کہتے ہیں نہیں شکرانہ دو, شکرانہ. تو یہ اللہ اور فیملی پلاننگ میں یہ فرق ہے جو میں آپ کو بہت عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن تم رہو گے ایک دو پہ ہی. ہاں صدقہ فطر صرف مستحق زکات کو دیا جا سکتا ہے جو زکات کا مستحق ہے. جی حضرت, کیا شلوار کے پانچے عام حالات میں بھی اوپر رکھنا واجب ہے؟
میری نماز کے اندر,
نماز کے باہر بھی رکھنا
حرام ہے, یا نماز ہو جاتی ہے یا
نہیں؟ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, تو قبول نہیں ہوتی نماز. باقی فقہی لحاظ سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ثواب مرتب ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے جو روزے میں غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب قضا لازم ہے, وہ فقہی لحاظ سے اسلامی قانون کے لحاظ سے تو ہو گیا, لیکن اس کی جو برکتیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. چلیں بھائی, ایکسٹرا جو نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزے رکھتا ہوں اس کو زکات دینا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن کوشش کریں دیندار لوگوں کو دیں. زکات تو کوئی بھی مسلمان غریب ہو اس کو دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں صدقہ کرتے ہوئے کہہ رہے بھائی کہ لوگ 7 دفعہ سر پہ سے گھماتے پھر کرتے ہیں, جائز نہیں ہے. آپ بس دل میں نیت کر لیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تو میری مصیبتوں کو پریشانیوں کو اس سے دور کر دے. کوئی بیمار ہے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو میرے بیمار کو تو ٹھیک کر دے, ایک دعا ہے. اس کو گھمانا ومانا ویسے یہ بیکار بات ہے.
السلام علیکم.
اگر عورت نے روزہ رکھا اور مینسز ہو گئے تو روزہ توڑ سکتی ہے؟ جی جب عورت کو نے روزہ رکھا اور مینسز آ گئے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا, کھانا پینا شروع کر دے وہ. لیکن اگر مینسز تھے اور روزہ نہیں رکھا, مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کی دوران روزہ جب چھوڑا ہوا تھا اور مینسز بند ہو گئے تو پھر اس پر کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے. اگرچہ روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق سے تو روزے نہیں ہے نا, دوپہر 12 بجے مینسز بند ہو گئے تو چونکہ پاک ہو گئی ہے تو اب اس کو روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو گیا ہے, تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے. لیکن یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا کیونکہ صبح سے تو روزہ نہیں تھا نا اس کا. یہی حکم مسافر کا ہے کہ کسی نے سفر میں روزہ نہیں رکھا, کھا رہا تھا اور اس دوران وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو اب مقیم بن گیا ہے. اب چونکہ مقیم بن گیا ہے تو رمضان میں اب اس پہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس کے اوپر, اب وہ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ مقیم بن گیا ہے نا, تو مقیم والے حکام ہوں گے. ہاں قضا بھی کرے گا بعد میں, لیکن افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, وہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس پر.
السلام علیکم مفتی صاحب, میرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وہیں پہ اس کو نماز کو پورا کریں گے یا وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں ہوگی؟
نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو نکل جائیں, پیچھے والوں کی نماز بھلے خراب ہو جائے. اچھا سب توڑ کے نکل جائیں.
اچھا ایک سوال اور یہ ہے کہ حیض کے دوران جو عورت مصحف کو قرآن نہیں چھو سکتی, اگر قرأت کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی؟
نہیں, دل میں ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے. دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ رقیہ کی نیت سے, دم کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیحات ہیں, درود شریف ہیں, باقی ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں. جی حضرت, جی
ہمارا عمل دین کے اندر کم ہو چکا ہے, لیکن ایک چیز میں تو میرا ذاتی خیال ہے میں کم علم ہوں, اور وہ ہے جہاد. مطلب کوئی قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتل کرتے ہیں.
جی
اب وہ معاملہ ٹھیک ہے کہ 15 سال ہم نے وزیرستان اور وانا وغیرہ میں اس کو بھگتا, لیکن کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم وہ قرآن مجید کے آیات کا ذکر کرنا ہی بند کر دیں, اور جہاد میں آج غزہ میں جو جہاد ہے وہ ان لوگوں نے اپنی جہادی روح کی بنا پر اسرائیل کو 1.25 سال مارا ہے. تو صرف میرا سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ہم گورنمنٹ تو ہے نہیں, ہم لوگ آپس میں ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے, ایک محلے میں رہتے ہوئے, کس طرح اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں کہ جہاد کی وہ روح آئے جس میں پاکستان کے تمام لوگوں نے شامل ہو کے آج تک جو ہے نا وہ اس کا عہد نبھایا.
دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, اسلام میں بے تحاشا فضیلت ہے جہاد کی, لیکن علماء کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو دیکھنا. ہم نے بہت دفعہ نوجوانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے, لیکن اس ترغیب کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں جو جہاد کر نہیں رہے, وہ تخریب کالی کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ساحل ادیم صاحب ہر تھوڑے دنوں میں بغاوت کی بات اور اسلامی انقلاب کی بات شروع کر دیں گے. یقیناً اسلامی انقلاب آنا چاہیے, یقیناً نظام تبدیل ہونا چاہیے, لیکن آپ کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج ہے نہیں, تو سوائے ملک سے نفرت اور ملک میں تخریب کاری کی کاروائیاں بڑھنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو تھوڑا بہت سیٹ اپ چل رہا ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی. تو جہاد کی تو فضیلت کا منکر کافر ہے, لیکن اس میں بتا کے جہاد کہاں کہاں جہاد ہے کہاں نہیں ہے. آپ نے جو جگہ بتائی 100% برحق جہاد ہے وہاں پہ, لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اس میں بھی لوگ مس یوز ہوتے ہیں. آپ نے بتا دیا فلاں جگہ جہاد صحیح ہو رہا ہے, لیکن وہاں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہیں, جو لوگ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں, وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو وہاں کے نام پہ کہیں اور لے جائیں گے, وہ آپ کو اپنے مفاد میں استعمال کر لیں گے. تو اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. باقی جہاد کا منکر تو کافر ہے میرے بھائی, یہ تو اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا. تو اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے جہاد پہ لیکچرز ہیں صحیح بخاری کے, بہت خاندانی لیکچرز ہیں. ان کا چینل انہی کے اپنے چینل پہ ہے نا, کیا چینل؟ مفتی عبدالرحیم کے نام سے لیکچر ہے صحیح بخاری میں, کتاب الجہاد میں 10 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں, تو وہ لازمی سنیں آپ. تو اس میں جہاد کی فضیلت بھی ہے, جہاد کے آداب بھی ہیں, اور قرآن و سنت سے کہ کہاں جہاد ہوگا کہاں جہاد نہیں ہوگا. ان کا تو تجربہ بھی بہت ہے اس بارے میں, ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو پھر پتہ چلے گا ہم کیا ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, مجھے جو آتا ہے نا وہ بتا دیا تو بیان میں ہی نہیں آؤ گے تم لوگ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں, سمجھ رہے. آہستہ سے بولا میں نے, زیادہ زور سے. آگے چلو
مولوی صاحب. اچھا, ہمارے مولنے سے جماعت نکل لی ہے 40 دن کا نا, تو میری والدہ کو مطلب ہاسپٹل میں اس کو کیموگرافی جو انجیکشن ہوتی ہے شوکت خانم میں, تو اس کو وہ بھی ہو رہی ہے, اور میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ, لیکن میری جو وائف ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے, کبھی کہہ رہی کہ ہاں چلے جاؤ, کبھی بول رہی ہے نہیں چلے جاؤ. تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں.
کیا والدہ ہاسپٹل میں ہے؟
والدہ کا بھی مسئلہ ہے, لیکن والدہ تو میرے کو کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ.
کہاں چلے جاؤ؟ بیوی کو لے کے الگ؟
نہیں نہیں, مطلب 40 دنوں کے لیے تبلیغ میں جماعت جڑی.
والدہ کہہ رہی ہے چلے پہ چلے جاؤ, بیوی کہہ رہی ہے؟
بیوی کبھی کہہ رہی ہے چلے جاؤ, کبھی کہہ رہی ہے نہیں جاؤ.
ابے چلا لگا لے جا کے, بار بار موقع زندگی میں ہر دفعہ موقع نہیں ملتا. بیوی کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. یہ بڑا عجیب ہے, بیوی گھر میں ہوتی ہے خود جا رہے ہوتے ہیں, بیوی کو بھی لے کے جاؤ. اللہ کے بندو, گھر جب بنتا ہے جب میاں بیوی دونوں نیک ہوں. اگر ایک بھی نیک نہیں ہے نا تو بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو نیک نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. آپ کی بیوی پردہ نہیں کرتی, آپ پردے کے فضائل سناتے ہو, بیٹی آپ کی بیوی کو فالو کرے گی, آپ کو فالو. الا ماشاءاللہ 100 میں کوئی ایک نکل آئے. تو اس لیے دونوں کا, تو تبلیغ میں جاؤ دونوں, بیوی کو بھی لے کے جاؤ. پھر دیکھو گھر میں ایک برکتیں آتی ہیں, ایسا زبردست گھر میں معاملات کا ماحول بنتا ہے. میں تو خود اپنے گھر والوں کو چاہتا ہوں تبلیغ میں لے کے جاؤں, لیکن میں مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا. تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اصلاح کا, یا تو کوئی بہت نیک بزرگ اللہ والے بزرگ. آج کل بزرگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بزرگ مارکیٹ میں شارٹ تو نہیں ہوئے, کم ہو گئے ہیں, لیکن ہیں. دوسرا یہ کہ مردوں پہ تو ان کی توجہ ہوتی ہے, عورتوں پہ توجہ دے نہیں سکتے, ٹائم ہی نہیں ہے نا. خطوط کا دور چلا گیا, اب خطوط لکھو اتنے بڑے بڑے. پھر بعض تو بزرگ بزرگ ہیں نہیں, وہ بنے ہوئے ہیں. وہ کسی خاتون کو بیعت کر کے کیا کرتے ہیں, وہ خاتون اپنے شوہر کے سارے راز خطوں میں لکھ لکھ کے فاش کر دیتی ہیں, میرا میاں ایسا ہے, میرا میاں ویسا ہے, میرا میاں. ان کا اصلاحی تعلق یہ چل رہا ہوتا ہے. تو دو نمبر بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو ایک نمبر بزرگ ہیں, یا تو ان سے اپنی بیوی کو بیعت کراؤ. لیکن ایک نمبر کو پہچاننا, فیروز میمن صاحب ہیں, بڑی زبردست اصلاح کرتے ہیں. تو کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے نا, فیروز میمن صاحب حضرت حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں, اپنی بیگم کو بھی ان سے بیعت کرا دے, خود بھی بیعت ہو جائے. انسان کا بچہ نہ بنے, میرا نام بدل دینا. وہ مسالہ زیادہ لگاتے ہیں, جون پور کا قاضی بناتے ہیں. وہ ہیں بھی بڑے پرہیزگار, اللہ ان کی تقوی میں ان کی عمر میں برکت دے. ورنہ مسئلہ بیوی کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں خطرات ہوتے ہیں آج کل. شیخ ہی نہ کہیں لے کے بھاگ جائے, شیخ کے بھی تو آدمی پہلے ہوتا ہے, کیا خیال ہے بھائی. ایسے واقعات آئے ہیں, بیوی کو کسی پیر و مرشد سے بیعت کرا دیا, چل بھائی اکیلا گھوم رہا ہے. بیوی عاشق ہو گئی پیر صاحب پہ. تو اس لیے یہ تصوف کا جو شعبہ انتہائی حساس شعبہ ہے, اس میں ہر ایک پر اعتماد مت کیا کرو. تو فیروز میمن صاحب کا نام میں ایسے ہی نہیں لے رہا, کہ وہ بہت اللہ نے اللہ کرے اسی تقوی پر قائم رہے. وہ تو وہ تو آپ کو ایسی نظر جھکانا سکھائیں گے نا کہ شاید بیگم کو بھی نہ دیکھو آپ. مذاق کر رہا ہوں, ایسا ہے نہیں. وہ بیگم کی محبت دل میں ڈالتے ہیں. تو ہاں وہ دوسری شادی سے منع کرتے ہیں لوگوں کو, تو وہ میرے پاس آ جائے کرو. یہ سیکھنے اس سلسلے میں آپ کس سے رابطہ کریں؟ ہم سے رابطہ کریں. اصلاحی تعلق کے لیے آپ حضرت فیروز میمن صاحب سے رابطہ کریں, بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ والے حضرت مولانا محمد احمد صاحب ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, ان سے بھی اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہو. مجھے بھی اجازت بیعت ملی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جو کام کر نہیں سکتا آدمی کیوں کرے. تو جب اللہ ہمارے شیخ کی طرف سے تو حکم ہے کہ شروع کرو لوگوں کو بیعت کرنا, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور کیسے سنبھالیں گے ہم. جو کام ہمارے ذمے ہیں وہ نہیں نمٹ رہے ہم سے, ایک اور کام ہم ذمے لے لیں, تو اس لیے ہم سے نہیں ہو پا رہا.
اچھا, یہ راستے میں ہمارے کو ٹریفک پولیس والے اور پولیس والے جب روکتے ہیں نا, تو وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں, اور رشوت دینا حرام ہے. رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہے نا, تو کیا ہمیں رشوت ان کو دینے چاہیے؟
دیکھو پولیس والے جب آپ کے پاس ڈاکومینٹس پورے ہوں, ایک روپیہ بھی نہیں مانگتے. وہ مانگتے ہی اس سے جس کے پاس ڈاکومینٹ پورے نہیں ہوتے, اور سب نہیں مانگتے. بہت سے ایسے بھی ہیں جو آپ دو کے بھی نہیں ہو چالان کاٹیں گے, لیکن جب آپ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ نوبت آتی ہے. آپ ڈاکومنٹس پورے, آپ لائسنس بنواؤ, آپ بائک کے کاغذات پورے رکھ کے چلو تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. نہیں, رشوت دینا جائز نہیں ہے. اگر آپ کی غلطی ہے اور آپ اس غلطی سے بچانے کے لیے رشوت دے رہے ہو, یہ جائز نہیں ہے. آپ کی غلطی نہیں ہے, پھر کوئی مانگ رہا ہے تو پھر تو اس کا قصور ہے نا. پھر اتنے زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤ بھائی, ہم پاگل تھوڑی ہوں. تو باقی پولیس والوں کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھو, اپنے محلے کے پولیس والوں کو ویسے ہی کھلا پلا دیا کرو, اس کا فائدہ ہی ہوگا آپ کو. ان بیچاروں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, بہت کم, اور ذمہ داریاں کراچی میں بہت زیادہ ہیں. پنجاب کا مجھے نہیں پتا, کراچی میں تو بھائی ڈاکوؤں کا راج ہے, تو بہت سٹف ڈیوٹی ہے ان کی, اس میں تنخواہ دیکھو. تو اس لیے خود ہی کھلا دیا کرو یار. نہیں نہیں
مفتی صاحب,
نہیں یہ پولیس والوں نے گاڑی نہیں چوری کی. ہاں تو پولیس والے نہیں چوریاں کرتے ایسے بلا وجہ بدگمانیاں. پولیس میں چوریاں کون سی ہوتی ہیں, وہ والی کہ کوئی بائک چوری کی آ گئی تو پولیس والے کہتے ہیں تو ویسے ہی چوری کی ہے, ہم مالک تک پہنچا رہے ہیں, تو اس دوران اگر ایک آدھ انڈیکیٹر چوری ہو گیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پوری بائک نہیں چوری کرتے, بائک تھانے میں کھڑی ہے تو پھر کہتے ہیں جب بھائی مالک کو اتنا ہم نے ریکوری کرا دی کہ تیری پوری بائک مل رہی ہے تو دو انڈیکیٹر تو ہمارا حق بنتا ہے نا, تو وہ ہو سکتا ہے کوئی وہاں سے ہیڈ لائٹ نکال کے لے جائے اور کوئی انڈیکیٹر وغیرہ نکال کے لے جائے. تو اس میں بھی یقین نہیں ہوتا کہ پولیس والوں نے نکالا ہے, ہو سکتا ہے ان کے استغفر اللہ کسی اور نے نکالا ہے, میں کہہ رہا تھا ان کے تعاون سے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ انہوں, ہو سکتا ہے کسی چرسی, کوئی چرسی نکال کے لے گیا ہو. تو اس میں بھی بدگمان مت ہو. پولیس سے ویسے بھی بدگمان ہونے سے پولیس کو کوئی نقصان نہیں ہے, تمہیں ہی نقصان ہے کیونکہ وہ پولیس ہے. اسے بنا کے ہی رکھنی پڑے گی تمہیں, تو عزت سے جیو گے. پولیس والوں سے نہیں بنائی تو تمہارا ہی بیڑا غرق ہوگا بھائی, کیونکہ وہ کس میں ہے, وہ پولیس میں ہے, تم تھوڑی پولیس میں ہو.
مفتی صاحب یہ آج کل یہ کنڈے پہ جو اے سی لگا رہے ہیں, صحیح ایک بندہ تھا نام نہیں لوں گا, اس نے یعنی کنڈے پہ نا لوگوں کو پانی دے رہا تھا, پانی
کنڈے پہ پانی,
ہاں نا بجلی کی.
اچھا
پھر میں نے اس کو بولا یار یہ تو صحیح نہیں ہے, مجھے پتا چلا میں نے تو ٹینکی پوری خالی کر دی. پھر اس کے بعد
دیکھو کنڈے کی بجلی جائز نہیں ہے, چوری کی بجلی ہے, غلط ہے, لیکن اس سے جو پانی بھرو گے وہ پانی ناجائز نہیں ہے. آپ نے پوری ٹینکی خالی کر دی گئی کنڈے کی بجلی, تو ٹینکی خالی کر کے تو قوم کا بھی نقصان کیا, پانی کا بھی نقصان کیا, اپنا بھی نقصان کیا.
نہیں
وہ تو ڈبل نقصان ہو گیا.
انہوں نے شاید نماز
نہیں, نہیں نماز بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ چوری کا پانی نہیں کہلائے گا, چوری کی بجلی کہلائے گی. اب یہ جو کنڈے کی بجلی سے جوس بنا بنا کے بیچ رہے ہیں ملک شیک, تو وہ عمل غلط ہے, لیکن اس سے ملک شیک تھوڑی غلط ہو جائے گا. وہ کیلا بھی اپنے پیسوں سے, وہ ملک شیک جب غلط ہوگا جب کیلا بھی چوری کا ہو, کیلا بھی چوری. تو بجلی استعمال کرنا غلط ہے, اس بجلی سے جو چیزیں بنیں گی وہ غلط نہیں ہو جائیں گی. نہیں, اے سی کا استعمال چوری کی بجلی سے جائز نہیں ہے, پانی بھی جائز نہیں ہے, لیکن پانی بھرنا جائز نہیں ہے. بھر لیا تو پانی مت پھینکو, اب استعمال کرو اس کو. یہ عمل غلط تھا لیکن وہ پانی غلط تھوڑی, پانی تھوڑی چوری کا ہے. پانی کا استعمال جب ناجائز ہوگا, جب کسی کی دکان سے پانی کی بوتل چوری کر کے آپ لے گئے, وہ غلط ہو جائے گا.
السلام علیکم حضرت صاحب. حضرت صاحب آپ دوسری تیسری شادی کی بات کرتے ہو, ہمارے گھر میں تو اگر ہم دوسری شادی کی بات کر دیتے تو جنگ چڑھ جاتی ہے. بالکل
آپ کے علاقے میں دوسری شادی کی بات کریں تو جنگ چھڑ جاتی ہے,
ہمارے گھر کے اندر, علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں,
گھر میں.
ورنہ اگر پہلے کے دور میں دیکھا جائے تو ہمارے باپ اور جد دو دو شادیاں ہی کرتے تھے, لیکن اس وقت کوئی ایسے ماحول نہیں ہوتا تھا. اور اگر ابھی بات کریں تو سب سے پہلے ماں کڑی ہو جاتی ہے بہو کے حق میں, کہنے لگ جاتی ہے کہ آپ سوتن لے کے آ رہے ہو اپنے گھر والی کے. تو اس طرح پھر کوئی,
دیکھو آپ کے باپ دادا کرتے تھے, آپ نہیں کر رہے کیونکہ وہ آپ کے باپ دادا تھے. تو آپ بھی دو چار شادیاں کر کے بہت سو کے باپ دادے بن جاؤ. آپ یہ تو جنگ تو چھڑے گی بھائی, جب دوسری شادی ہوگی جنگ چھڑے گی, یہ تو نیچرل ہے. اس میں یہ کہنا کہ نہیں چھڑے کوئی بات نہیں, والدہ کو بھی مخالفت کرنے تو آپ اپنا کام کرو, والدہ سے اچھے سلوک سے بات کرو. اب اماں کو بولو اماں ایک بہو آپ کی خدمت کر رہی ہے, میں چاہتا ہوں چار بہویں آپ کی خدمت کریں. مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک بہو آپ کے پاؤں دبا رہی ہے, سر دبانے والا کوئی ہے ہی نہیں. مجھے بالکل پسند نہیں ہے, یہ اسٹائل چینج کرو تھوڑا سا. ہاں اگر والدہ کے لیے روزے رکھنا اب ممکن ہی نہیں ہے, دسمبر میں بھی نہیں رکھ سکتی, سردیوں میں بھی ناممکن ہو گیا, تو اب روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم, یا تو ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, کوئی بھی غریب ہو اس کو صبح کا کھانا اور رات کا, یہ دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دیا. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا 2 دفعہ کھلا دیا, یعنی ہفتے کے دن بھی کھلا دیا اتوار کے دن بھی کھلا دیا, اس سے بھی فدیہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی کسی بھی ایک ہی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا تو یہ کھلا دیں, یا 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دیں تو ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا.
مفتی صاحب رمضان المبارک میں نا تو شہری ڈن اور افطاری ڈن کا اسٹیٹس لگا دے تو یہ لگانا ثواب ہے کیا؟
کیا شہری اور افطاری کا اسٹیٹس لگانے دو یار, لوگوں کو انجوائے کرنے دو یار.
نہیں وہ ثواب کی نیت ایسے لگاتے ہیں, میں نے اس لیے پوچھا, ثواب تو نہیں ہے کوئی؟
کوئی ثواب نہیں, بس لوگوں کو شوق ہوتا ہے آپ دیکھنے کا کیا پکایا تم نے, ہر آدمی کا اپنا ایک, اپنی بیویاں نہیں دکھاؤ بس, ہمیں فیملی ولاگ سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. لوگ اپنی سحری بنا رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں افطاری, اچھا ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع مل رہا ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو کرنے تو کیا جا رہا ہے. اگر آپ سحری بنا رہے ہو, سموسے بنا رہے ہیں, پکوڑے بنا رہے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, لائک کر رہے ہیں, کوئی ناجائز نہیں ہے یہ. تو فیملی ولاگ میں بھی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے, لوگوں کا خوش ہونے تو اسٹریس ختم ہو رہی ہے لوگوں کی, لوگ رمضان کو انجوائے کر رہے ہیں. کیا دیکھیں گھروں میں کیسے سحری بنتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں غریب آدمی کیا کرے, تو غریب آدمی نہ دیکھے وہ, کیونکہ اب غریب کو بچانے کے لیے امیروں کے پکوڑے سموسے ہی بند کر دیں تو وہ بھی غریب ہو جائیں گے نا پھر. بھائی غریب تو جب امیر کو دیکھے گا تو وہ تو غریب کو یہ کہا جائے گا کہ یار اللہ کا شکر ادا کرو, جو اللہ نے تمہیں دیا وہ بہت ہے. ہاں غریب کو دکھا دکھا کے کھانا غلط ہے, یہ دیکھ سموسہ دیکھا کبھی تم نے, یہ میں کھا رہا ہوں, یہ دیکھ پکوڑا, یہ غلط ہے. کیا آپ اس کو سڑانے کے لیے کر رہے ہو یہ کام؟ تو اس لیے لوگ جو اگر رمضان کے ولاگ بنا رہے ہیں سحری افطاری تو کوئی حرج نہیں ہے, رمضان کو انجوائے کرنے دو, ہمارا ایک مقدس مہینہ ہے, اس سے اسلام کی ایک بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمیں اعتراض فیملی ولاگ پہ نہیں ہے, ہمیں اپنی خوبصورت بیویاں دکھانے پر ہے. جس کمبخت کا چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی خوبصورت بیوی لا کے نمائش, اصل میں وہ لوگ پکوڑا نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ پکوڑے کھانے والی دیکھ رہے ہوتے ہیں, پکوڑے لوگوں نے بہت دیکھے ہوئے, اور وہی داڑھی مونچھوں والا آئے گا کوئی بھی نہیں دیکھے گا. تو یہ بغیرتی ہے بھائی, اپنی بیویاں دکھا کے اور اپنی خوبصورت لڑکیاں دکھا کے, خوبصورت اور خوبصورت بیویوں کے ہی چل رہے ہو تو خوبصورت بیویاں, خوبصورت جوان لڑکیاں پھر ادھورے کپڑوں میں, سلیو لیس کپڑوں میں انہی کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ غلط ہے. اچھا اگر لڑکی کے سسرال والے لڑکی سے بات چیت بند کر دیں اور لڑکی بار بار کوشش کرے پھر بھی وہ لوگ رابطہ نہ رکھیں تو کیا قطع تعلق کر سکتے ہیں سسرال کی ایسی کی تیسی سالے کی؟ بہو کو چاہیے ساس سے بنا کے رکھے, ماں کی طرح ہے, سسر سے بنا کے رکھے, اپنی بھابھیوں سے نندوں وندوں سے بنا کے رکھے, کوشش کرے, ایک دفعہ سوری کر لی, معذرت کر لی, پھر بھی نہیں منہ دفاع تمہاری ایسی کی تیسی. جب کوئی آدمی سوری کر لے نا, معذرت کر لے, پھر نہیں بنتا کہ پھر آپ منہ بنائیں اس سے. سوری کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے بھائی, لوگوں میں تکبر ہے, کوئی معافیاں نہیں مانگتا. اگر کسی نے معافی مانگ لی, ایکسکیوز کر لیا, تو بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہیں جو سوری کر لیں. جب سوری کر لی ختم, پھر بھی سسرال منہ چھڑا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سسرال نہیں ہے, اسرائیل ہے. بال بناؤ بہو کا فائدہ یہی ہے کہ سسرال سے بنا کے رکھے گا, اس میں فائدہ ہی ہے بھائی. شوہر بچے بڑے ہو جاتے ہیں, شوہر بوڑھا ہو جاتا ہے, ٹائم گزر جاتا ہے, پھر بہو ہی کی حکومت ہوتی ہے اس گھر میں. تو اس لیے تھوڑا بہت ساسوں کو برداشت کر لینا چاہیے, ساسیں ہمیشہ نہیں رہتی, اور جو ساس جتنی ٹینشن والی ہوتی ہے مرتی بھی وہی ہے جلدی. جو خوش اخلاق ساس ہوگی وہ دیر سے مرے گی. جو ہر وقت بہو کو ٹینشن دے کے رکھتی ہے تو اس کا مطلب وہ خود بھی ٹینشن میں, تو وہ مرے گی بھی جلدی. تو ایسی بہوؤں کو میں کہتا ہوں یہ تھوڑے دن کی بات ہے, یہ خود ہی مر جائے گی برین ہیمریج سے, تو برداشت کر لو تھوڑے دن, پھر اس گھر میں تمہاری حکومت ہوگی. طلاقیں لے لے کے بھاگنا اور پھر سسرال کو ٹینشن دینا اور پھر یہ اور وہ, اس سے کیا ہوگا؟ طلاق یافتہ عورت ہو جاؤ گی, پھر دوبارہ شادی میں مسائل, پھر وہ بہت دفعہ وہ عزت نہیں ملتی طلاق یافتہ کو. تو ابھی کنواری چڑی چاڑ گئی تھی, بنا کے رکھو سسرال میں اپنی. اگر لڑکا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہے تو کیا اس لڑکے پر گھر والوں اور ماں باپ کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ نہیں بھائی کوئی گناہ نہیں ہے, شادی کے بعد الگ ہونا نیچرل ہے. تو نہ ہو الگ تو اچھی بات ہے, اگر محبت سے رہ رہے ہو. بلا وجہ الگ ہونے میں بڑے نقصانات ہیں. جوائنٹ فیملی میں اگر محبتیں ہونا تو پھر جوائنٹ فیملی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, لیکن محبتیں آج کل کیا چل رہی ہیں, شارٹ چل رہی ہیں, اس لیے پھر ہم کہتے ہیں الگ ہو جاؤ. وہاں مفتی صاحب صدقہ فطر کن پر واجب ہے, اس کا پورا میں نے نصاب بتایا تھا بھائی, لمبا بیان ہے میرا, اس دن تراویح میں پورا ڈیٹیل سے بتایا ہے. جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ تو صدقہ فطر واجب بھی ہے, اس پہ تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ جس کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی پڑی ہوئی ہو جو پورے سال استعمال نہ ہوتی ہو, یعنی ضرورت سے زائد ہو, یا پراپرٹی استعمال نہیں ہوتی بے شک سال بھی نہیں گزرا, تو بھی صدقہ فطر واجب ہے اس پہ. میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس مسئلے کو, ابھی بتایا پوری عصر کی نماز ہو جائے گی. اور کیا ہے میرے بھائی, آج کل میری میمز بنانے شروع کر دی لوگوں نے, ہم ایسے کر کے نا سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کیا میرا بھائی جان, اچھا بھائی, جی ہاں, سلیپنگ پارٹنر جس نے پیسے لگائے ہیں اسی پہ تو زکات ہے, جس نے پیسے نہیں لگائے اس پہ زکات نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ورک کر رہے ہیں نا, ورک پہ تھوڑی زکات ہوتی ہے, زکات تو اس کے ہوتی ہے جس کا پیسہ لگا ہوا ہے. اور جو انویسٹر پیسہ لگاتا ہے اس پیسے پہ زکات نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو, اس پیسے سے جو مال خریدا گیا ہے اس مال کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی, اس ویلیو پہ زکات ہوگی. اکیلے میں پوچھیں, ہاں جائز نہیں ہے. بکرا آپ کا ہے, نہ آپ نے خریدا نہ آپ نے اپنے قبضے میں لیا, آپ ایسا کریں بکرا خریدیں اور اپنے وکیل سے قبضہ کروائیں اس کے اوپر, وہیں کسی بندے کو بولے میری طرف سے یہ بکرا تم ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں لے لو, یعنی اس کی رسی, یا اس کا کان پکڑ کے سائڈ پہ کر دے, یا اسی پہ ہاتھ لگا دے, بھائی یہ میرا ہو گیا, آپ کا نمائندہ, بنا دیکھے نہیں ہوتا, دیکھنا بھی پڑے گا اور اپنے نمائندے کے لیے قبضہ کی طرف سے قبضہ بھی, کہ بھائی جب قبضہ ہو گیا تو پھر وہ آپ کا بکرا ہے. اب کیا ہوتا ہے اس میں, اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بکرائی میں مجھے پال کے دے دو, اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا اس کی پلائی کے, یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ پلائی کے پیسے دیں لیکن کھلائی کے پیسے بھی آپ کو دینے پڑیں گے, کھلائی کے پیسے اس کے ذمہ نہیں ہوں گے کیونکہ بکرا آپ کا ہے, بکرا آپ کا ہے, تو اس کو بولے کھلائی کے پیسے الگ سے لکھ لینا, وہ سارے میں تمہیں دے دوں گا اور تم پلائی کے اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا تو کھلائی میں سے مائنس کر دوں گا. اس کو شرعی اس پہ لے کر آئے کسی قاعدے پہ, میں الگ سے یہ پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. آج کل یہ بزنس بہت ہو رہا ہے, جانور پلائی پہ دے دیتے ہیں کہ یہ پال کے ہمیں دے دینا, بیچتے آدھے آدھے کر لیں گے, یہ جائز نہیں ہے, اس میں کچھ شرطیں ہیں, ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے. نہیں نہیں, آپ اس جب ایسا ہو گیا جو بکرا آئے تو آپ اس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں پرانا معاہدہ ہمارا سارا کینسل ہو گیا, پیسے دو, پیسے لو, جو خرچہ ہوا ہے وہ میں تمہیں دوں گا, اب یہ بکرا تمہارا ہے تو اب میں تم سے خرید رہا ہوں نئے سرے سے, نئے سرے سے قیمت لگا کے خرید لیں اس کو. کیا بول رہا ہے, نہ نکلے وسوسے کو نہ نکالنے کی کوشش کریں, نہ نکالنے کی کوشش کریں, کوئی بات نہیں, پڑھتے رہے بس نماز, وسوسے اس کو ٹینشن نہ بنائیں, نہ تو نکالیں نہ نہیں نکالیں, کچھ بھی نہیں کریں, جو ہو رہا ہے ہونے دیں. کیا ایگزام کی تیاری کے لیے تراوی چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں, تراوی سنت موقع ہے, کوئی شدید عذر ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے, اب امتحان واقعی ہے جو, تو پھر کم مختصر پڑھ لیں, الحمد طرح سے پڑھ لیں, وہ بھی اگر ناممکن ہو گیا, مشکل ہو گیا, آپ کو ڈر ہے کہ امتحان میں, تو پھر چھوڑ سکتے ہیں, لیکن نارملی تراوی چھوڑنا ٹھیک عمل نہیں ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. ہاں بھیا, ایک آخری سوال لے لیتے ہیں بس, جی جب امام دوسرا سلام شروع کرتا ہے اس وقت کھڑے ہو جائے مسبوق, نہیں غلط کرتے ہیں, جب امام دوسرا سلام پھیرے پھر کھڑے ہو, کیونکہ اس کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام نے سجدہ سہو کرنا ہو, اگر وہ کرنا ہوگا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. جی بالکل. اچھا اچھا ماشاء اللہ. بلوچ بس آپ جب نکلے تھے بلوچستان سے اپنے گھر سے اس وقت سحری کا وقت وہاں تھا اور سحری کا وقت ختم ہوا آپ کے شہر میں ہی, تو اس وقت آپ مسافر بنے نہیں تھے, تو اس لیے آپ پر روزہ رکھنا واجب تھا. مسافر بننے کا ارادہ کرنے سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہو جاتا, مسافر بننے سے ہوتا ہے. تو اس وقت تک بنے نہیں تھے, سحری کا وقت آپ کا اپنے گھر پہ ہی یا اپنے شہر میں ہی ہو گیا ختم, تو آپ پہ روزہ واجب ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ کراچی آ گئے, آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے نا آپ کی, تو اب آپ مسافر ہو. یہاں جب سحری کا وقت ہوگا تو آپ کے پاس آپشن ہے, روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو, رکھ بھی سکتے ہو. اب افضل کیا ہے اس میں, اگر بہت زیادہ مشقت کا خطرہ ہے کہ سفر کی بہت تھکاوٹ ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گا روزہ, تو پھر چھوڑ دینا افضل ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو. تو شہر میں تو آپ کراچی میں تو رکھنا ہی افضل ہے, یہاں وہ ٹینشن تھوڑی ہے, کوئی اونٹ پہ تھوڑی سفر کر کے جا رہے ہو. دیکھو فری لانسنگ آپ کرتے ہو تو آپ ریٹ نہ بتاؤ نا, آپ اپنے کام کے پیسے بتاؤ, میں اتنے میں کر کے دوں گا آپ کو, تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. ہاں تو پھر جب وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے آج کل مارکیٹ ریٹ کیا چل رہے ہیں, تو پھر آپ غلط ریٹ بتاؤ گے تو جھوٹے جائے گا. آپ بولے گا بھائی مارکیٹ کا معاملہ کیا ہے, بھائی ہم لوگ تو اتنا لیتے ہیں, یہ بولو بھائی ہمیں تو اتنے چاہیے, ہم تو 4 شادیاں کر, ہم تو اتنے. جی ولاگ بناتے ہیں ٹریولنگ کے, فیملی ولاگ بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. فیملی ولاگ میں اپنی خوبصورت بیوی ادھورے کپڑوں کے ساتھ دکھانا تاکہ اس کے چکر میں لوگ آئیں, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے. سوری بات کاٹ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو خوبصورت بیوی نہیں ہے وہ دکھائیں آپ, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کا مقصد ویوز کو بڑھانا نہیں ہوتا. اس کی مثال ہے, سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. اب ایک صاحب ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ انٹرویو دیتے ہیں اکثر نا, ان کی وائف بھی آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی وہ ڈاکٹر ہیں دونوں, تو وہ اس پہ بیان کر رہے تھے, بات کر رہے تھے کہ آج کل جو فیملی ولاگر اپنی خوبصورت بیویوں کو لاتے ہیں اور بے غیرتی پھیلا رہے وغیرہ, تو کسی نے کہا آپ بھی تو اپنی بیوی کو لے کر آتے ہو. تو وہ آدمی اپنی بیوی اس لیے نہیں لے کر آتا کہ بیوی کی وجہ سے ویوز بڑھے, کیونکہ اس کی بیوی ڈاکٹر ہے, اس کے پاس بھی نالج ہے, اس کے پاس بھی نالج ہے, تو لانا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بھائی اپنی بیوی کو بے پردہ کر کے آپ کیوں میڈیا پہ لا رہے ہو, لانا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس لانے کا وہ مقصد نہیں ہے جو ولاگرز کا مقصد ہوتا ہے. بھائی لانے کا مقصد ہے نالج شیئر کرنا, بھی کچھ نالج میرے پاس ہے, کچھ نالج ہماری وائف بھی پڑھی لکھی ہے ان کے پاس ہے, تو وہ الگ نوعیت ہے, تو اس پہ وہ بےغیرتی کے حکام صادق نہیں ہوتے. بے پردگی کا گناہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہے, وہ تو پردہ ہی عورت پہ لازم ہے, تو اگر لانا بھی ہے تو بھائی اسکارف میں لے کر آؤ, پورے پراپر پردے میں لاؤ, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ولاگر کا مقصد بیوی کے ذریعے بیوی دکھا کے ویوز بڑھانا ہوتا ہے, یہ بےغیرتی میں پی ایچ ڈی کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو ولاگرز کی بھی دو قسمیں, کچھ آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی آ رہے ہوتے ہیں, ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی, وہ غلط ہے, ناجائز ہے, لیکن ان کا مقصد بیوی کے ذریعے ویوز لینا نہیں ہوتا, بلکہ ان کی نیچرل روٹین کا حصہ ہوتا ہے, تو غلط تو وہ بھی ہے, ناجائز وہ بھی ہے, لیکن وہ اس درجے کی بغیرتی نہیں. کچھ ولاگر تو کرتے ہی ہیں, خوبصورت بیوی لائیں گے, ان کو پتا ہے بیوی خوبصورت ہے, پبلک دیکھے گی, اور جسے جس کو ہٹا دیا ویوز ہی غائب ہو جائیں گے. پھر اس میں بھی ان کی بغیرتی رکتی نہیں ہے, شروع میں کپڑوں میں لا رہے ہوں گے, پھر آہستہ آہستہ کپڑے کم کرنا شروع کرتے ہیں, اور آج کل تو وہ بےہودگی ہو رہی ہے, بیوی کے ساتھ بوسوں کے نار ہو رہا ہے اور گلے مل رہے ہیں. یار تم اپنے بند کمرے کی چیزیں دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو, یہ بغیرتی ہے. اچھا آپ سوری بات آپ کی میں نے کاٹی, آپ ہو بھی بلوچستان سے, کوئی بھروسہ نہیں. اچھا خیر, ہاں اچھا یہ بھائی ولاگنگ کر رہے ہیں بلوچستان سے آئے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے سبسکرائب بڑھوا دیں. آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ اعجاز بلوچ 710. دیکھ لیں ہو سکتا ہے اچھے ولاگ ہوں ان کے. تو اعجاز بلوچ 710, میرے بس میں یہی تھا, میں نے اناؤنس کر دیا. اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں بلوچ ہو تو کیسے منع. چلے بھائی, چلو بھائی کافی ہو گیا وقت اللہ تعالیٰ سمجھنے کے.
حکمت ہر ایک سنت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر